Bismillahirrahmanirrahim. Aziz talaba, aapka zyada waqt zahir hai ki nahi lena. Sirf 5 minute mein apni baat puri kar dete hain. Mujhe isse haya aati hai ki Qari Abdullah sahab ki maujoodgi mein koi baat karun. Lekin amre waqia ye hai ki jo aapse kal kaha tha کہ ہم لوگوں کو عادت پڑی ہوئی ہے کہ موجود کو ناقدری اس کی کرنا اور جو معدوم اور مفقود ہے اس کی کے لیے اتنی محنت کرنا کہ زندگی لگ جائے اور جو قومیں زوال پہ ہوتی ہیں یوں ہی کرتی ہیں کہ موجود کی قدر نہیں کرنا اور معدوم اور مفقود کے لیے عمر گزار دینا تو جو لوگ ہمارے دینی حلقوں میں اس ظلم کا شکار ہوئے ہیں ان میں سے ایک بڑی شخصیت کل انہوں نے آپ سے صحیح بخاری شریف پہ بات کی اور اللہ کا شکر ہے ہمارے مولانا کاشف صاحب کہاں ہیں انہوں نے فرمایا کہ علم کی بارش برس رہی تھی صحیح بخاری پہ اتنی زبردست چیزیں جانتے ہیں کہ انہیں آپ 10 گھنٹے بٹھا لیتے نا کل تو 2 گھنٹے تقریباً گزرے میں نے انہیں کہا ہے کہ کل پھر آپ بچوں کے ساتھ بیٹھیں اور انہیں بتائیں کہ یونیورسٹیز میں مقالے کس طرح لکھے جاتے ہیں طلبہ مدارس میں کیسے لکھتے ہیں کیا فرق ہوتا ہے اگرچہ میں بنیادی طور پر اس بات کے خلاف ہوں کہ مغربی اور مشرقی نظام کو یکساں کیا جائے اور اس لیے خلاف ہوں کہ ہم کسی سے کوئی کم نہیں ہیں اگر وہ کوئی پی ایچ ڈی اور ڈاکٹریٹ کر لیتا ہے مجھے حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضری کا جو موقع ملتا رہا تو آخری رمضان جو میں نے حضرت رحمۃ اللہ کے ساتھ گزارا اور بس اس کے بعد کوئی ملاقات نہیں ہوئی حضرت احمد اللہ کا انتقال ہو گیا تو حضرت احمد اللہ علیہ نے ساری چیزیں مجھے لکھ کر دی اللہ جانے ان کو یہ چیزیں کشفن معلوم تھیں یا کیا تھا قرآن کریم کی تفسیر ترجمہ کی اجازت انہوں نے باقاعدہ تحریر کر کے دی تاکہ وہ فرمایا تھا کہ میں دے رہا ہوں تاکہ کل انکار کرنے والا انکار نہ کرے پھر تصوف اور اس میں حضرت احمد اللہ پورا خط لکھا جو چھپا ہوا بھی ہے اور فرمایا کہ میں فلاں فلاں سلسلے سے اس طرح اجازت دیتا ہوں اور پھر حضرت سید احمد شہید احمد اللہ کے سلسلے میں اجازت مرحمت فرمائی اسے بھی لکھ کے دیا دنیا میں کوئی آدمی نہیں ہے جسے حضرت احمد اللہ علیہ نے کسی بھی چیز میں اجازت تحریر فرمائی 23 خلفاء تھے ان کے اور جب حدیث کی اجازت کی باری آئی تو آخری جو 29 رمضان کو ویزے کی وجہ سے وہاں سے چل پڑا تو آخری ملاقات میں جو باتیں کی بہت ساری زندگی قیمتی باتیں کرتے رہے لیکن مجھ سے فرمایا کہ آکسفورڈ اور کیمبرج دنیا کی بڑی سے بڑی یونیورسٹی کی ڈگری اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی جو میں تمہیں حدیث کی اجازت دے رہا ہوں یعنی حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے فرمایا بڑی قوت اور شدت سے کہ دنیا کی بڑی سے بڑی ڈگری آکسفورڈ اور کیمبرج کی ڈگری اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی جو میں تمہیں دے رہا ہوں یہ اس لیے کہ ہم بچے کمتری کا احساس میں مبتلا ہوتے ہیں ہم یونیورسٹی سے کہیں بھائی وہ ڈاکٹریٹ کرتا ہے ہمارے ہاں جو درس نظامی صحیح معنی میں کرتا ہے اسے اتنا پڑھنا پڑتا ہے کہ اسے کتنا پڑھا پی ایچ ڈی میں الا نادرا یہ چیزیں تو اس لیے جو بڑی سے بڑی چیز بھی ہے وہ ان چیزوں میں شمار ہوتی ہے جو مشرقی علوم ہے نا ان کو تو نتیجہ یہ نکلتا ہے مغربی علوم کو ساتھ ملانے سے نہ وہ پورا ہوتا ہے نہ یہ پورا ہوتا ہے یہ پچھلے 30-40 سال سے چیزیں چل رہی ہیں ہم دیکھ رہے ہیں اس کو کہ کوئی تو بہادر ایسا نکلے کئی لاکھ میں ایک آدمی لیکن وہ ڈاکٹر فرض کر لو بن گیا تو درس نظامی میں کوتاہی ہو گئی اور درس نظامی میں وہ مولوی مفتی اچھا بنا، پھر وہ ڈاکٹر بنے اور مریضوں کو دیکھے، یہ کام نہیں ہوتے۔ تو ایک جہت پہ محنت کرنی چاہیے اور بھرپور صلاحیتیں اس پہ لگا دینی چاہیے۔ تو اس لیے ہم اگرچہ ان چیزوں کے خلاف ہیں، لیکن حضرت قاری عبداللہ صاحب نے جو مروجہ تعلیم ہے یہ بھی حاصل کی، اور اللہ کا شکر ہے انہوں نے قرآن پاک کی قراءت، حفظ، یہ سارا قاری عبدالرحیم صاحب، قاری رحیم بخش صاحب رحمتہ اللہ علیہ کے ہاں ہوا۔ قاری رحیم بخش صاحب رحمتہ اللہ علیہ اس صدی کے ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے قرآن پاک کی ساری زندگی خدمت کی، اور قاری رحیم بخش صاحب رحمتہ اللہ علیہ سے بڑا فیض اللہ نے پہنچایا۔ تو قاری عبداللہ صاحب محترم ہمارے بھی استاد ہیں، یہاں جو تشریف فرمائے یہ اس لیے کہ آپ کو قراءت کے بارے میں یا جو بھی ان کا علم ہے اس سے آپ استفادہ کریں، اور پاکستان میں ان کے پائے کے دو چار ہی کوئی باقی رہ گئے ہوں، ورنہ کوئی نہیں ہے جو اتنا گہرا علم قراءت اور قرآن کے، ہم تفسیر پڑھتے لکھتے ہیں، بیان کرنی پڑتی ہے، کئی مقامات پہ حضرت سے عرض کرتے ہیں کہ حضرت اس کا یہ صحیح مخارج کیا ہے، یہ لفظ کیا ہے، یہاں یہ آیا ہے، یہاں یہ آیا ہے، اور حیرت ہے کہ حضرت کا قول قول فیصل ہوتا ہے، جو انہوں نے کہہ دیا تفسیریں کھنگال لیں اور پتہ چلا کہ وہیں پہنچے جو انہوں نے برچستہ فرمایا۔ یہ عجیب بات ہے اور یہ ان کی بڑی خصوصیت ہے، اللہ کا بڑا انعام ہے۔ میں نے حضرت سے بار بار عرض کیا کہ حضرت ہمیں قراءتیں ساتوں جو ہیں ان کو رائج کرنا چاہیے۔ ہمارے ایک دوست ہیں، بات طویل ہو گئی، بس ان کا بھی بتاتا ہوں ایک دو جملوں میں۔ امریکہ میں ان کا بچہ حفظ کر رہا تھا، انہیں بڑا شوق تھا قراءتوں کا، سنتے رہتے تھے، تو مجھ سے کہنے لگے میں کیا کروں، ان کے اپنے بچے کو کہیں کہ نماز پڑھائے حفظ کے بعد اور کوئی ایسی قراءت پڑھے جو امریکہ میں نہیں پڑھی جاتی۔ تو آپ ہیں نا، مسجد آپ کی ذاتی ہوگی، کوئی پرواہ نہیں، کیا کرے گا کوئی، کچھ بھی نہیں، جھک مارے گا۔ ہمارے یہاں پنڈی میڈیکل کالج کے ایک ڈاکٹر آئے تھے، تین چار ڈاکٹر، تراوی پڑھی، تو حضرت کے صاحبزادے ہیں، انہوں نے کوئی اور قراءت پڑھی، تو انہوں نے جا کے اگلے دن شور مچایا میڈیکل کالج میں کہ یہاں ایک فرقہ پیدا ہوا ہے، اور میں تو حیران ہوں، وہ قرآن کو بگاڑ بگاڑ کر پڑھ رہے تھے، لوگوں اس کا نوٹس لو، یہ کرو وہ کرو، پولیس میں فون ہو گئے ہر جگہ۔ تو میں سنتا رہا خاموشی سے کہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں، لیکن جب وہ علماء سے بعضوں نے رجوع کیا کہ اس طرح کی بات ہو رہی ہے، علماء آپ کیا کہتے ہیں، انہوں نے کہا یہ بھی قراءت ہے، ان کا ادھر کا رخ نہ کرنا، فضول باتیں نہ کرو، یہ بھی قراءت ہے۔ اللہ کا شکر ہے ان علماء نے انصاف سے کام لیا۔ تو اس وقت اس پائے کے قاری، تو میں نے حضرت سے بھی بارہا عرض کیا اور سب کو، آپ کو بھی کہتا ہوں کہ قراءتوں میں جو بھی قراءت ہے حفظ کے علاوہ بھی کوئی قراءت پڑھ، اور ہمیں عام نمازوں میں بھی وہ ہونی چاہیے۔ ہمارے یہاں قاری صاحب نماز پڑھاتے ہیں، انہیں کہہ رکھا ہے کہ جاہری جو نمازیں ہیں ان میں کسی اور کی قراءت بھی پڑھیں، تراویح میں بھی پڑھیں، تاکہ لوگوں میں یہ شعور اور آگاہی پیدا ہو کہ قرآن کریم روایت حفصی نہیں ہے رحمہ اللہ، بلکہ ان کے علاوہ بھی قرآن ہے۔ تو قاری صاحب آپ سے بات کریں گے، یہ بھی قرآن کریم کی نشر کے لیے، اللہ کرے گا کبھی ایسا وقت آئے گا کہ ہمارے ہاں ساری قراءتیں پڑھی اور پڑھائی جائیں گی انشاءاللہ۔ قاری صاحب کو اللہ تعالی سلامت رکھے، ہم نے انہیں سے پڑھا ہے، میں نے بھی حضرت سے ہی پڑھا ہے، اللہ تعالی سلامت رکھے انہیں، اور خدا تعالی ان کا فیض عام کرے، ایسے بندے روز روز نہیں ملتے، تو امید ہے آپ ان کی قدر کریں گے انشاءاللہ۔ معذرت خواہوں کہ بے ادبی کی ان کی موجودگی میں اتنی طویل گفتگو کی۔ قاری صاحب اس مدرسے کے محسن بھی ہے، آپ کو شاید حیرت ہو یا آپ سوچیں، مدرسے نے ان کا 46 لاکھ اب تک دینا، ان کا جو سرمایہ پونجی، ایک مکان بیچنا اس کا پیسہ، میں نے جب بھی کہا حضرت نہیں ہے مدرسے میں پیسے، ان کے یہ بہت بڑی خدمت، بہت بڑا حصہ ہے، اگرچہ ہم تھوڑا تھوڑا کر کے قرض ادا کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود کسی کا اتنا بڑا دل ہو کہ وہ پوری اس لائبریری کے قیام میں اور پھر قراتوں کے لیے ان چیزوں کے لیے دے. اللہ تعالیٰ ان کی ان قربانیوں کو قبول فرمائے. زیادہ آپ کے اور حضرت کے درمیان نہیں حائل ہونا چاہتا, آپ حضرت سے استفادہ کیجیے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت مفتی صاحب نے جیسا کہ بتا دیا آپ کو, قاری رحیم بخش رحمت اللہ علیہ سے میں نے پڑھا ہے خیر المدارس ملتان میں, عشرہ قرات انہیں سے پڑھی اور حفظ بھی وہیں یاد کیا, گردان وہیں کی میں نے. تو جب میں ادھر سے پڑھ کے فارغ ہوا تو پھر میں ادھر اسلام آباد میں ترابی میں قرآن سنانے کے لیے آ گیا, ادھر قرآن سنایا تو پھر اس وقت سے پھر ادھر ہی ہوں, مجھے واپس نہیں جانے دیا ان لوگوں نے. اس وقت سے پھر ادھر ہی ہوں, 45 سال ہو گئے. اب چھوٹے چھوٹے بچوں کو قرآن پڑھانے پہ یہ ساری زندگی میں نے لگا دی ہے اب تک کی. اب تھوڑا بڑھاپا ہو گیا ہے, اب وہ زیادہ کام نہیں ہوتا میرے سے. میں سمجھتا ہوں بچوں کی حق تلفی ہوتی ہے, ان کا نقصان ہوتا ہے, پھر وہ حفظ کی کلاس میں نے چھوڑ دی پڑھانی. ایک چھوٹا سا مدرسہ بنایا ہوا راول پنڈی میں جامعہ عبداللہ بن مسعود کے نام سے, بچے میرے وہاں پڑھا رہے ہیں. اب میں یہاں نگرانی کرتا ہوں, یہاں بھی حفظ کا مدرسہ ہے تو یہاں میں نگرانی کرتا ہوں اس شعبے کی. روزانہ ادھر آتا ہوں, شام کو جاتا ہوں. باقی یہ جو بیان کرنا ہے تو میں نے کبھی کیا نہیں ہے, چھوٹے چھوٹے بچوں کو پڑھانے کا ہی ساری زندگی وہ کیا ہے. اب آپ ہی میرے سے پوچھیں گے تو میں بتا دوں گا. محمد عبداللہ میرا نام ہے, میں ملتان کا رہنے والا ہوں, وہیں سے ادھر آ کے اب ادھر کا ہی ہو گیا ہوں. پیچھے ہم امرتسر کے ہیں. کوئی بات آپ پوچھنا چاہیں تو پوچھ لیں, پھر میں بولوں گا.
یہ قرآن کے بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ درس نظامی میں اس کا کتنا حصہ ہونا چاہیے؟
اصل میں
فلسفہ اور اس کی کتابوں کی دیکھ کے خاصی گنجائش
ہے. اصل میں علم قرآن جو ہے اس کی جو اہمیت ہے, درس نظام میں پڑھا ہوا بندہ ہی اگر علم قرآن پڑھے گا تو اس کو صحیح فائدہ ہے. اس سے پہلے خالی قرآن حفظ کر کے اگر جو علم قرآن پڑھے گا تو وہ تو چھوٹے ذہن کے بچے ہوتے ہیں, وہ صرف رٹنے والی بات ہے, سمجھ ان کو نہیں آئے گی تو بہت ان کے لیے مشکل ہو جائے گا. پڑھ لیتے ہیں بچے, پڑھتے ہیں, لیکن بہت زیادہ وہ مسئلہ ہوتا ہے, مزہ نہیں آتا ان کو پڑھنے کا. اگر عربی آتی ہو, درس نظام میں پڑھا ہو, پھر علم قرآن پڑھے تو پھر اس میں اس کو بہت کچھ ملے گا. تو اس علم کی اہمیت یہی ہے کہ یہ درس نظامی کے بعد ہی پڑھنا چاہیے اس کو صحیح, تاکہ اس کی سمجھ آئے. چھوٹے بچوں کو, چھوٹے ذہن والوں کو رٹا دے باتیں ساری تو وہ ان کو تو کچھ نہیں نظر آئے گا نا, کچھ فائدہ ان کو نہیں ہوگا.
درس نظامی کے ساتھ ساتھ اس کو پڑھانا کیسا ہے؟
نہیں, یہ علم جو ہے نا پھر اسی میں دلچسپی اتنی ہو جاتی ہے پڑھنے والے کی, پھر دوسری طرف نقصان ہوگا اس کا. ہاں, تو اس کو علیحدہ فارغ ہو کے ہی پڑھے تو زیادہ فائدہ ہے. دیکھیں, اس میں تو اب آپ جس ملک میں بھی جائیں گے ان کا اپنا ایک طریقہ ہے پڑھنے کا. ملائیشیا چلے جائیں, انڈونیشیا چلے جائیں, سعودی عرب چلے جائیں, مصر چلے جائیں, مصر اور سعودی عرب دونوں عرب ملک ہیں, ان دونوں کا پڑھنے کا انداز علیحدہ ہے, مختلف ہے. آپ کسی اور عرب ملک میں جائیں گے تو ان کا بھی تھوڑا فرق ہوگا. تو یہ تو آپ جس ملک میں بھی جائیں گے, جس انداز میں بھی پڑھیں گے وہ ٹھیک ہے, جو تجوید کے قواعد ہیں وہ نہ ٹوٹیں, ان کے مطابق ہو بس تو وہ ٹھیک ہے. جی, پاکستان میں جیسے یہ ہمارے بزرگ بڑے جو ہیں, یہ پانی پت سے آئے ہیں, پانی پتی لہجے میں پڑھتے ہیں, تو ان کو صحیح کوئی بھی لہجہ ہو اس کا غلط اور صحیح جانچنے کے لیے تجوید ہے. تجوید کے قواعد کیا کہتے ہیں, اس کے اندر اندر اگر پڑھا جا رہا ہے تو وہ ٹھیک ہے. تو جیسا استاد ہوگا ویسے آگے بچے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں, یہ تو قدرتی بات ہے. استاد کا جو لہجہ ہوگا, جس انداز میں استاد پڑھتا ہوگا, بچے ویسے ہی تیار ہوتے ہیں آگے.
یہ جو مقامات
اہمیت ہوگی ان کے, لیکن اس کے بغیر بھی اتنا علم ہے, وہی اگر حاصل کر لیا جائے تو وہ بہت ہے. صرف لہجوں کے اندر یہ ساری زندگی لگا دیں تو وہ میرے خیال میں تو وہ وقت خرچ کرنے والی بات ہے. جو لوگ یہی تجوید کے قواعد نہیں ٹوٹیں گے تو ٹھیک ہے, پھر وہ پسندیدہ ہے. اگر قواعد ٹوٹ جائیں گے تو پھر وہ منع ہے, وہ نہیں چاہیے پھر.
ہمارے تو ساتھی قرآن سے نہ بلد ہیں, فقہ اور عربی لغت اس سے تعلق ہے, اکثر بات قرآن سے نہیں ہے, بس قرآن کے بارے میں کچھ سنا ہے. تو حقیقت اگر کچھ یہ قرآن سبا کیا ہے اور قرآن عشرہ کیا ہے اس کے بارے میں اگر آپ کو پتا نہیں وضاحت ہو جائے گی. تو
دیکھیں قرآن ویسے تو پڑھنے کو کہتے ہیں, قراءت جمع قراءات زیادہ ہوں تو سبع قراءات یہ متواتر سات قراءتیں ہیں, اور تین قراءتیں اور ہیں وہ مشہور ہیں, وہ بھی قرآن ہی ہیں. قرآن اسی کو کہتے ہیں جو تواتر سے ثابت ہو یا وہ شہرت سے ثابت ہو. وہ تین قراءتیں جو ہیں وہ مشہور ہیں, وہ بھی ان کو بھی نماز میں پڑھنا ٹھیک ہے. اور سات قراءتیں جو ہیں, امام شاطبی نے سات قراءتوں میں یہ اپنا قصیدہ لکھا ہے, جس کی وجہ سے یہ سات کا لفظ مشہور ہو گیا. تو قراءتیں تو اس سے بھی زیادہ ہیں, بیس بیس بائیس بائیس پچیس پچیس قراءتوں پر کتابیں لکھی ہیں علماء نے. تو سات کا عدد ویسے مشہور ہو گیا یہ, تو وہ سات قراءتیں ہمارے پاس موجود ہیں, امام شاطبی کی بیان کردہ, اور امام جزری نے دس قراءتیں بیان کی ہیں. تو یہ جو سات قراءتیں ہیں یا دس قراءتیں ہیں, ہم جو یہاں قرآن مجید پڑھتے ہیں روایت حفص میں, تو یہ امام عاصم کے قراءت ہے. روایت حفص امام عاصم کے دو راوی ہیں, ان کی ہمارے پاس روایتیں موجود ہیں. پہلے ابو بکر ہیں, شعبہ بھی کہتے ہیں ان کو, اور دوسرے راوی حفص ہیں. حفص والی جو ہے یہ روایت پورے دنیا میں پڑھی جاتی ہے, اب کوئی بھی ملک ایسا نہیں ہوگا جہاں اس کے پڑھنے والے نہ ہوں. تو سبع قراءت میں امام عاصم کا نمبر پانچواں ہے. سب سے پہلی قراءت امام نافع مدنی کی ہے, دوسری قراءت حضرت ابن کثیر مکی کی ہے, تیسری قراءت ابو عمر بصری کی ہے. ابو عمر بصری کی قراءت جو ہے وہ ابھی بھی سودان میں پڑھی جاتی ہے دوری کی روایت میں. امام نافع کی قراءت, ان کے دو راوی ہیں, ایک قالون اور ایک ورش. قالون کی روایت ابھی بھی پڑھی جا رہی ہے تیونس میں, لیبیا میں, الجزائر میں. قالون کی روایت ابھی بھی پڑھی جا رہی ہے. اور ورش جو ہے یہ بھی پڑھی جا رہی ہے الجزائر میں اور مراکش میں, اور جن ممالک میں اسلام مراکش سے داخل ہوا وہاں بھی ورش ہی ہے ان سب ملکوں میں. تو یہ تین قراءتیں ابو عمر بصری کی, اور یہ ورش, اور یہ قالون, اور یہ حفص, یہ ساری دنیا میں اس وقت پڑھی جاتی ہیں. تو جاج کرام جو جاتے ہیں سعودی عرب حج کے لیے, یہ جب واپس آتے ہیں تو ان کو سعودی حکومت ایک نسخہ دیتی ہے قرآن کا تحفے میں, وہی واپس جا کے آپ اس پہ تلاوت کریں. تو پاکستانی حاجیوں کو وہ روایت حفص میں چھپے ہوا دیتے ہیں. جو سوڈان سے لوگ آتے ہیں حج کرنے, ان کو وہ ابو عمر بصری کی قرآن والا نسخہ دیتے ہیں. جو قالون والے لوگ آتے ہیں ان کو قالون والا, ورش والوں کو ورش والا. تو یہ چاروں نسخے چھپے ہوئے پرنٹ ہمیں مل جاتے ہیں دنیا میں. قرآت کے جو چوتھے امام ہیں ان کا نام ابن عامر شامی ہے. ان کی قرآت شام میں پڑھی جاتی تھی. ان کے بھی دو راوی ہیں ہشام اور ابن زکوان. پانچویں قاری جو ہیں وہ امام عاصم کوفی ہیں، ان کے دو راوی ابھی جیسے میں نے بیان کیا ابو بکر شعبہ اور دوسرے حفص. چھٹے امام جو ہیں وہ امام حمزہ کوفی ہیں، ان کے بھی دو راوی ہیں خلف اور خلاد. قرات کے ساتویں امام جو ہیں وہ امام قصائی ہیں، ان کے بھی دو راوی ہیں ابو الحارث اور قصائی کے دوری. یہی دوری ان کے بھی راوی ہیں اور یہی دوری ابو عمر بصری کے بھی راوی ہیں. ان کی قرات علیحدہ بیان کرتے ہیں، ان کی علیحدہ بیان کرتے ہیں. یہ سات قرہ ہیں، ان کو قرہ سبا کہتے ہیں، ان کی قراتوں کو سبا قرات کہتے ہیں. یہ زیادہ مشہور ہیں، ان کی زیادہ اہمیت ہے. تین قراتیں اور ہیں، وہ بھی قرآن ہی ہیں، وہ کم نہیں ہیں. ان کا نماز میں پڑھنا منع نہیں ہے، وہ بھی جائز ہیں. ان تین میں پہلی قرات ابو جعفر یزید مدنی کی ہے. ابن جماز اور ابن وردان ان کے دو راوی ہیں. یہی ابو جعفر یزید مدنی امام نافع کے بھی استاد ہیں، جو سب سے پہلے امام نافع ہیں، جن کی قرات کا نمبر سب سے پہلا ہے، ان کے بھی یہ استاد ہیں، مگر ان کی قرات کا آٹھواں نمبر ہے. آگے نویں نمبر پہ امام یعقوب حضرمی ہیں، ان کے بھی دو راوی ہیں رویس اور روح، یہ بصرہ کے رہنے والے تھے. ان کے جو روح راوی ہیں وہ بخاری شریف کے بھی راوی ہیں، ان کی روایت اس میں ہیں. قرات کے جو دسویں امام ہیں وہ امام خلف کوفی ہیں. یہی امام خلف جب اپنی قرات بیان کرتے ہیں تو پھر ان کو ہم امام خلف کہتے ہیں، جب یہ امام حمزہ کی روایت بیان کرتے ہیں تو پھر یہ ان کے راوی ہوتے ہیں، پھر ان کو پھر امام کا لفظ ساتھ نہیں لگاتے، صرف خلف. خلف اور خلاد یہ دو راوی ہیں امام حمزہ کے. امام خلف کی اپنی بھی قرات دسویں، ان کے بھی دو راوی ہیں اسحاق اور ادریس، مگر ان دونوں راویوں نے کہیں بھی اختلاف نہیں کیا، تو امام خلف کی قرات ہی پڑھی جاتی ہے جب پڑھتے ہیں. یہ دس قراتیں ہیں، اور قرات کے بارے میں یہی قرآن کے بارے میں قاری صاحب نے یہی بتایا تھا، قرآن وہ ہے جو تواتر سے ثابت ہو یا شہرت سے ثابت ہو. یہ میں نے ان قراتوں کے بارے میں جو تین قراتیں ہیں نا، ان کے بارے میں پوچھا تھا بھائی ان کا کیا حکم ہے، نماز میں پڑھ سکتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا پڑھ سکتے ہیں، یہ بھی قرآن ہے، کوئی شک نہیں ہے اس میں. تو یہ دس قراتیں ہیں. قالون اور ورش اور ابو عمر بصری کی دوری یہ دنیا میں پڑھی جا رہی ہیں، پرنٹ بھی ہیں، لوگوں کو پتہ بھی ہے، پڑھائی بھی جا رہی ہیں. تو حفظ کی تو ہے ہی سب جگہ. حفظ کے دوسرے جو ساتھی ہیں ابو بکر، انہوں نے ایک دفعہ اپنے استاد سے امام عاصم سے پوچھ لیا کہ ہم دونوں نے قرآن آپ سے پڑھا ہے، ایک استاد سے، لیکن حفظ اور ان میں دونوں میں اختلاف ہے. ہم دونوں میں حفظ میرے سے بہت سارے کلمات میں علیحدہ بیان کرتے ہیں قرآن کو، حفظ اور ابو بکر کی روایتوں میں اختلاف ہے، استاد ایک ہے. تو امام عاصم فرمانے لگے بھائی تمہیں جو میں نے قرآن پڑھایا ہے وہ حضرت عبداللہ بن مسعود کی طرف سے میرے پاس پہنچا ہے، وہ جو تمہیں آپ کو پڑھایا ہے، اور حفظ کو جو پڑھایا ہے وہ حضرت علی کی طرف سے پہنچا ہے. میں نے ویسے ویسے ان کو پڑھا دیا جیسے مجھے ادھر سے پہنچا، اور تمہیں ویسے ویسے پڑھا دیا جیسے عبداللہ بن مسعود سے پہنچا، اس وجہ سے تم دونوں میں فرق ہے. حضرت قاری صاحب سے میں نے ایک دن پوچھ لیا کہ جب ہم تلاوت شروع کرتے ہیں تو اس کے بھی شروع کرنے کا بھی طریقہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت ہم نے کس طرح شروع کرنی ہے. تجوید کی ہر کتاب میں لکھا ہے کہ پہلے تعوذ پڑھنا ہے، پھر تسمیہ، پھر تلاوت. لیکن جب تلاوت کو ہم بس کرتے ہیں، ختم کرتے ہیں، اس کا کوئی طریقہ نہیں ہے، کہیں بھی نہیں بتایا گیا کیسے ختم کریں. تو یہ جو قراء حضرات تلاوت کرتے ہیں بعد میں صدق اللہ العظیم پڑھتے ہیں، اس کا پڑھنا کیسا ہے، پڑھنا چاہیے یا نہیں؟ حضرت قاری صاحب نے فرمایا کہ قراء کی عادت بنی ہوئی ہے پڑھنے کی، پڑھ لو تو کوئی حرج نہیں. بھائی تو نہیں فرمایا، پھر میں نے دوسرا سوال پوچھ لیا کہ جب صدق اللہ العظیم پڑھنے میں حرج کوئی نہیں، اسی صدق اللہ العظیم میں اگر کوئی عربی کا ایسا کلمہ آ جائے جیسے صدق اللہ مولانا العظیم ہے، یہ جب ایسے ہم پڑھیں گے تو تلاوت ہم کریں کسی دوسری قرآت میں جس میں امالے ہیں، تو صدق اللہ مولانا العظیم صدق رسولہ النبی الکریم، ان کو بھی پھر ہم اس قرآت کے مطابق پڑھیں یہ جملے بعد والے؟ حضرت نے فرمایا کوئی حرج نہیں، عربی کے اعتبار تو یہ بھی ٹھیک ہے، اگر امام حمزہ کی قرآت پڑھیے اس میں امالہ ہوتا ہے ان کے لیے، صدق اللہ مولانا العظیم جائز ہے پڑھنا، اگر ورش کی قرآت ہے اس میں ذرا تھوڑا امالہ ہے اس کو تقلیل کہتے ہیں، تقلیل صدق اللہ مولانا العظیم ورش کے لیے اس طرح پڑھ سکتے ہیں، تو وہ ان نبیوں کا لفظ بھی ان کی قرآت میں پورے قرآن میں ان نبی او ہے، وصدق رسولہ النبی الکریم، اس طرح پڑھنا بھی جائز ہے حضرت قاری صاحب نے فرمایا، اور ساتھ یہ بھی فرما دیا اگر سننے والے اگر یہ محسوس کریں کہ یہ بھی شاید قرآن کی دعائیں پڑھی ہیں آخر میں، تو پھر ایسا نہ کرو، پھر ویسے ہی پڑھ دو عام جیسے لوگ سنتے ہیں. ہاں جی، روایت حفظ کے رائج ہونے کی جو زیادہ وجہ ہمیں نظر آتی ہے، امام حفظ جو تھے امام عاصم کے لے پالک بیٹے تھے، ان کی والدہ سے حضرت امام عاصم نے شادی کی تھی، یہ پہلے والے خاون سے تھے یہ، تو ان کی ساری تربیت بھی امام عاصم نے کی ہے، ان کو پڑھایا بھی انہوں نے خود ہی ہے، ہمارے ہم جن کی فقہ پہ عمل کرتے امام اعظم ابو حنیفہ وہ بھی امام عاصم کے شاگرد ہیں، انہوں نے بھی قرآن ان سے پڑھایا، حفظ کے وہ ساتھی بھی تھے، تو جیسے فقہ حنفی دنیا میں رائج زیادہ ہو گئی تو اسی نسبت سے امام حفظ کی قرآت بھی زیادہ ہو گئی، یعنی یہ کہ یہ سارے امام حفظ اور امام اعظم ابو حنیفہ یہ کلاس فیلو ہیں نا، کٹھے ہیں، کٹھے قرآن پڑھا ہے، امام ابو حنیفہ بھی راوی ہیں امام عاصم کے قرآت بیان کرنے میں، لیکن ان کی زیادہ زندگی ادھر لگ گئی فقہ کی طرف، تو پھر یہ دو قرآتیں جو ہے نا حفظ اور شبہ والی یہ عام ہو گئے، تو حفظ نے ساری زندگی قرآن ہی پڑھایا ہے، روایتیں کم بیان کی ہیں، محدثین کا اجماع ہے اس بات پہ کہ امام حفظ جو ہیں وہ حدیث بیان کرنے میں ان کا ذرا دماغ کمزور ہے، مانی نہیں جاتی بات، ابو بکر جو ہیں وہ حدیث کے بھی امام ہیں، ان کی حدیث مانی جاتی ہے، انہوں نے زیادہ قرآن پڑھایا امام حفظ نے ہر جگہ رج کے، تو ان کی وہ پھر عام ہو گئے، فقہ حنفی عام ہونے سے پھر یہ بھی عام ہو گئے زیادہ، یہ وجہ ہو گئی، ہاں پڑھتے ہیں وہ، یہ عام ہو گئی نا پھر تو علاقے ہر جہاں جہاں فقہ حنفی تھی وہاں وہاں یہی ہو گئی نا، بعد میں کہیں دوسری فقہ آ گئی تو آ گئی، البتہ افریقہ میں ہماری جو اسلامی حکومت چلی آ رہی تھی پہلے سے خلافت چلی آ رہی تھی، بنو امیہ کے بعد بنو عباس جو ہیں وہ لوگ خلیفہ بنے، تو پھر یہ افریقہ والی طرف یا پرلی طرف وہاں بنو امیہ کی حکمرانی رہی، اندلس میں کئی سو سال تک مسلمانوں کی حکمرانی رہی، تو وہ یہی بنو امیہ یہاں سے بھاگ کر گئے تھے ادھر، تو پھر افریقہ کا ادھر رابطہ کم تھا، افریقی ملکوں میں قانون اور ورش پھر عام ہو گئے، ادھر جو ہے روایت حفظی عام ہو گئی، کیونکہ دو خلافتیں بن گئی نا، ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر جانا پھر مشکل ہو گیا، پھر ادھر والے ادھر ہی رہے ادھر والے ادھر، نہیں نہیں اس سے سات قراتیں مراد نہیں ہیں، بہت علماء نے بتایا یہ سبع احرف سے سات قراتیں مراد نہیں ہیں، اور اس کے کچھ چالیس اقوال ہیں اس کے مختلف، تو قراتیں تو اس سے کم ہوں یا زیادہ ہوں اس سے ان کا تعلق نہیں ہے، اس سبع سے اب اس کے بہت سارے مطالب لکھے ہوئے ہیں، زیادہ میں اب اس میں کیا بتاؤں گا آپ کو. اور کوئی بات پوچھنی ہوگی؟ ہاں اس میں اذان میں تو اللہ اکبر اللہ اکبر یہ دو دفعہ کہنا ہے، اور حمزہ کے اوپر زبری پڑھیں گے، فتح پڑھیں گے، را کو ساکن رکھیں گے، اللہ اکبر اللہ اکبر اذان میں اس طرح کہنا چاہیے. اگر کوئی اللہ اکبر اللہ اکبر را کے اوپر زبر پڑھ لے، حمزہ کی حرکت ہٹا دیں، پھر بھی ٹھیک ہے، زبر بھی ٹھیک ہے، سب سے بہتر را کا ساکن ہونا ہمیں سماع کے لحاظ سے اسی طرح ثابت ہے. اور یہ جو تیسری صورت ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ صحیح نہیں ہے، اس کو نہیں پڑھنا چاہیے، وہ دو والی ٹھیک ہے. ہاں لیکن دیکھیں اب علماء نے جو لکھا ہے وہ تو یہ ہے، کرنے کو تو پھر ہاں ہاں جی جی سننے کو تو ملتا ہے وہ، لیکن جو اصل سما کے لحاظ سے یوں ثابت ہے نا، تو پھر وہ یوں اس طرح اقامت کہتے ہیں، حی علی الصلاح حی علی الصلاح دو دفعہ کہنا ہے اقامت میں، تو حی علی الصلاتی حی علی الصلاح یہ بھی صحیح نہیں ہے، حی علی الصلاح حی علی الصلاح اس طرح ہی کہنا چاہیے، حی علی الفلاح حی علی الفلاح، ہا کو ساکن رکھیں اور دو دفعہ کہیں، تو قد قامت الصلاۃ تو خیر ایک سانس میں ایک ہی دفعہ کہنا ہے، پھر قد قامت الصلاۃ دوسرے سانس میں کہنا ہے، بس اس میں یہ ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ دو دفعہ کی سانس میں بندہ کہے، اقامت میں تو ایسے ہے اور اذان میں ایسے ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اور اللہ اکبر اللہ اکبر، فقہ کی کتابوں میں اور ایسے لکھا ہوا ہے. والضالین جو ہے یہ ضاد کی ادائیگی ذرا مشکل حرف ہے، اگر اس کی مشق پر کر لی جائے اچھی طریقے سے تو پھر کوئی اختلاف نہیں ہوتا. دوسرا ہم چونکہ عجمی لوگ ہیں، ہمارے ہاں نہیں ہے یہ عربی لوگوں کا، تو ان کی زبان ہی اس کے مطابق ہوتی ہے ان کی. تو اب میرے سے ایک صاحب نے پوچھا بھائی یہ دیوبندی جو ہیں وہ پڑھتے ہیں بولے زوالین، اور جو بریلوی وہ پڑھتے ہیں بولے دوالین، تو کون سا صحیح؟ میں نے کہا دونوں غلط ہیں، وہ بھی غلط ہے وہ بھی غلط ہے، یہ وہ صحیح کیا ہے؟ میں نے کہا وہ ایک بیچ میں جو درمیان میں ہے وہ صحیح ہے، زبان کی کروٹ اوپر والی داڑھوں کے جڑوں سے لگائی جائے پھر یہ زاد نکلتا ہے، بولا غالین. ہاں جی ہاں وہ لکھا تو یہی ہے، اگر اس میں مد کاٹ لے امام تو وہ بھی جائز ہے، یہ لکھا ہوا تو ہے. ہمارے مفتی صاحب جان وہ کہتے ہیں نہیں، یہ کہتے ہیں سارے اللہ اکبر ایک طریقے سے کہنی چاہیے، مد نہیں کرنا چاہیے نماز میں. ہاں ہاں اللہ کے لام کے بعد ہے نا الف، ہاں اللہ کے لام جو ہے نا اس کے بعد الف لکھی ہوئی نہیں ہوتی. ہاں ہاں نہیں یہ بھی صحیح نہیں، اللہ اکبر کہنے سے تو اگر جان کے کہے گا تو پھر تو اسلام سے خارج ہو جائے گا بندہ، اللہ کہنے سے کیا اللہ بڑا ہے اس کا مطلب یہ ہے. اور اگر اللہ اکبر یہاں بھی کوئی لمبا کار دے گا پھر بھی غلط ہو جائے گا. یہ دو غلطیاں اس میں نہیں ہونی چاہیے. اذان میں اکبار نہیں ہونا چاہیے اور اللہ, یہ دو. باقی نماز کے اندر اس میں اب یوں کہہ لیں کہ اختلاف ہے. بعض علماء کہتے ہیں کہ اللہ اکبر نماز میں ایک طرح کا ہونا چاہیے شروع سے لے کے آخر تک. بعض کہتے ہیں نہیں, جب اٹھنا ہو تو مد کر لے, جانا ہو تو بھی کر لے اس طرح. میرے خیال میں جیسے بھی آپ کریں تو کر سکتے ہیں, کر لیں مد. اذان میں اللہ اکبر, اب اللہ پہ مد کا کوئی, مد کے جو ہیں قواعد ہیں, مد کے جو اسباب ہوتے ہیں وہ اللہ میں تو نہیں پائے جا رہے, لیکن یہاں یہ واحد کلمہ ایسا ہے یہاں مد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی عظمت بیان کرنے کے لیے, اس وجہ سے مد کرتے ہیں. مد تعظیم میں اس کو کہتے ہیں. تو اذان میں ویسے تو پانچ الف تک مد ہوتا ہے قرآن میں زیادہ سے زیادہ, اذان میں اس میں سات الف تک گنجائش ہے اللہ کو لمبا کرنے کی. یہ ساتھی کسی نے لکھا ہے کہ تجوید کا مشہور قاعدہ ہے کہ جب نون ساکن اور نون تنوین کے بعد با آ جائے تو اسی صورت میں اقلاب کیا جائے گا, جیسے مم بینی ایسے. جبکہ حرمین شریفین کے آئمہ حضرات جو اس میں اخوا کرتے ہیں, کیا یہ درست ہے؟ میں نے نہیں, یہ قاعدہ یہی ہے, اخلاف کیا جائے گا, نون کو میم سے بدل دیا جائے گا. مم بخیلا, تو اگر اسی کا نام اخفا رکھنا ہے اس اخلاف کا ہی تو وہ ٹھیک ہے. پھر نہیں نہیں قرآن کا ایسا اختلاف نہیں ہے کوئی بھی. ہاں نہیں, وہ ٹھیک ہے, مگر جو زبانی ہوتی ہیں ان میں بھی وقت کے ساتھ ساتھ تبدیلی آتی رہتی ہے. اب ایک صاحب مجھے کہنے لگے بھی وہ آج عمرہ کار کے آئے, عربی جانتے تھے, کہنے لگے مصر کے جو لوگ ہیں نا وہ جیم کی جگہ گاف بولتے ہیں, جیم کی جگہ مصر والے. میں نے کہا اگر ایسی اہل زبان کو اہمیت دینی ہے تو پھر اس کو کہنا تھا نا ازا جا نصر اللہ پڑھ کے سنائے, ازا گا نصر اللہ پڑھتا ہے یا جا پڑھتا ہے کیا پڑھتا ہے پتہ چلے. تو اس طرح اہل زبان کے اندر بھی کئی غلطیاں رائج ہو جاتی ہیں, تو ہم قرآن میں تو نہیں لائیں گے ان کو. حضرت عثمان نے
جمع قرآن جو ہوتا ہے عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں,
جی جی,
اس میں جو کتابت کے لحاظ سے کہہ رہے ہیں کس طرح کی
ان کی, انہوں نے جو مصاحف لکھوائے تھے ان میں جتنی قراتیں بھی پڑھی جاتی تھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے, صحابہ کرام نے جتنی بھی قراتیں سیکھی تھیں انہوں نے پوری کوشش کی کہ وہ اس میں آ جائیں ساری کی ساری. اچھا اگر ساری نہیں آتی تھیں, چونکہ انہوں نے سات نسخے لکھوائے تھے, پھر وہ جو ایک ہی شکل میں ایک ہی نسخے میں ساری نہیں آتی تھی تو پھر انہوں نے دوسرے نسخے میں دوسری قرات لکھ دی, تیسرے میں تیسری لکھ دی, یعنی وہ ساری کی ساری لکھ دی ان سات نسخوں میں. تو اب جیسے ووسا بھی ہے دوسری قرات میں و اوسا ہے, تو اب اس کا یہی ہے کہ جو مدنی کرا تھے جو مدینے کے اندر جو مصاحب رکھے تھے انہوں نے, ایک اپنے لیے رکھا تھا ایک مدینے والوں کے لیے رکھا تھا, اس میں وہ اوسا لکھا ہوا, اس میں الف ڈالی ہوئی ہے. جو دوسرے ہیں ان میں الف نہیں لکھا, وہ ووسا ہی بن گیا, جس میں الف لکھی تھی وہ اوسا بن گیا.
یہ قراءت میں ایسی کوئی تبدیلی ہے جسے اوصاف اور بصر معنی میں دونوں میں کوئی بڑا فرق نہیں ہے، تو قرآن میں ایسی تبدیلی بھی ہے کہ جہاں معنی میں بہت بڑی تبدیلی آتی
ہو جاتا ہے بعض دفعہ، بعض دفعہ تو وہ معنی اور نکھر کے سامنے آتا ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، جیسے منافقین کے بارے میں ہے کہ یہ جھوٹ بولتے تھے، دوسری قرآن یکذبون، یہ خامی بھی ان میں پائی جاتی تھی، تو یہ ذرا اور اس پہلے کی مزید وضاحت ہو گئی، تشریح ہو گئی، دونوں خامیاں ان میں پائی جاتی تھیں، دونوں قرآتوں نے مل کے ان کو صحیح واضح کر دیا. ایسے بھی ہے
آدمی بچوں کو اچھا خاصا اچھا پڑھایا ہے، تو کیا ہر ہر بچے کو حفظ میں ڈالنا صحیح ہے، یا مطلب یہ ڈر لگتا ہے کہ
نہیں، عوام کو جہاں عوام کے فتنے میں پڑنے کا خطرہ ہو تو وہاں بندہ یہ نہ کرے. اب حالت یہ ہے، خیر المدارس میں میں پڑھتا تھا قاری رحیم بخش رحمتہ اللہ علیہ کے پاس، تو ایک دن وہ عصر کے ٹائم چھٹی کر کے وہ کہیں چلے گئے شجاع آباد، وہاں کوئی بڑے بزرگ تھے حضرت مولانا عبداللہ بہلوی صاحب، ان کی وفات ہوئی تھی، وہاں تعزیت کے لیے وہ چلے گئے. اس دن ہم نے مغرب کے بعد کی پڑھائی مدرسے میں ہی کی، ورنہ ہم ان کی مسجد میں جایا کرتے تھے عصر کے بعد. تو ادھر کی مدرسے میں، مدرسے کی مسجد میں اتفاق سے اس دن عشاء کی نماز میں امام صاحب نہیں تھے، چھٹی گئے ہوئے تھے. جو مدرسے ہماری کلاس کے جو بچے تھے انہوں نے وہ مؤذن سے کہا کہ آج عشاء کی نماز جو ہے نا اس کو کہنا پڑھائے مجھے، اور مجھے ادھر سے کہا دیا تم کو دوسری قرآت میں پڑھنا. اب عشاء کی نماز میں نے وہاں پڑھائی، میں نے بلفجری والی سورت دو رکعتوں میں پڑھ دی، سلام پھیرا، شور مچ گیا خیر المدارس کی جامع مسجد میں. محتمم صاحب کھڑے ہو گئے، کہ محتمم صاحب کوئی اور عام آدمی نہیں، محتمم صاحب کھڑے ہو گئے، یہ کس نے جماعت کرائی ہے، اس میں چار پانچ موٹی موٹی غلطیاں اس نے پڑھی ہیں، اس کو کس نے کھڑا کیا ہے یہاں. مفتی صاحب سے مسئلہ پوچھو نماز ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی، مفتی عبدالستار صاحب محتم صاحب کے ساتھ ہی بیٹھے تھے، ساتھ ساتھ بالکل. انہوں نے پھر کہا بھی نماز ٹھیک ہو گئی ہے تو بس ٹھیک ہے سنتے پڑھو اپنی. ادھر کئی لوگ اور باہر شہروں سے آئے ہوئے تھے اس نماز میں وہاں ٹھہرے، وہ کہنے لگے سنتوں کے بعد وہاں انہوں نے مجمع بنا لیے چھوٹے چھوٹے ٹکڑیاں. تو میں بھی وہاں سننے کے لیے کھڑا ہو گیا ابھی کہ کیا کہہ رہے ہیں. تو وہ صاحب کہہ رہے تھے دیکھو خود پڑھاتے ہیں اس مدرسے میں، دو دو سال ان کے لگواتے ہیں کراتے ہیں، اور اس بیچارے نے ادھر ہی آج پڑھ لیا تو اس کے پیچھے پڑ گئے، یہ باہر جا کے کیسے پڑھے گا، کسی کو کیسے سنائے گا، جوتے کھانے اس نے. ادھر دو سال لگا کے دس کراتے ہیں اس کو پڑھا کے، پھر اس کو سند دیتے ہیں، یہی محتم صاحب دستخط بھی کرتے ہیں اوپر، تو اسی نے آج یہاں پڑھ دیا تو اس کا یہ اثر ہو رہا ہے. تو یعنی کافی وہ. میں نے اگلے دن صبح قاری صاحب کو بتایا یہ بات, میں نے کہا رات ایسے ہوا ہے. قاری صاحب فرمانے لگے بھی ہاں نہیں لوگوں کو پتا نہ تو وہ کرتے ہیں. تو میں نے کہا اس کا بھی تو کوئی علاج کرنا چاہیے نا, آپ کی مسجد میں جہاں آپ امام ہیں اوقاف کی طرف سے, وہاں جو جہری نمازیں ہیں ان میں مختلف قراتوں میں پڑھا جانا چاہیے تاکہ ایک شہر والوں کو پتا تو ہو نا. ہر مسجد میں چاہے نہ پڑھا جائے لیکن آپ کی مسجد میں پڑھا جائے گا تو سب کو پتہ چل جائے گا کہ اس مسجد میں سب قراتیں پڑھی جاتی ہیں اور قراتیں ہیں. اب تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں, وہ موتے ہیں صاحب خود ہی کر رہے ہو. مناسب ترین عمر بچے کی حفظ کے لیے اگر شروع کرانا ہے تو 10 سال ہے, اس سے پہلے بھی نہیں کرانا چاہیے اور پھر 12-13 سال کے بعد بھی نہیں کرانا چاہیے. ہاں
کتنے کو لے
نہیں. یہاں ہم نے دیکھا ہے نا, جو ہم نے تجربہ کیا ہے شروع میں تو مجھے بھی پتہ نہیں تھا, جو بھی بچہ آتا تھا بٹھا لیتے تھے تو پھر, لیکن وہ جو زیادہ چھوٹی عمر کے بچے بٹھاتے ہیں نا وہ پھر ان کا وقت زیادہ لگتا ہے حفظ پہ, ہو جاتا ہے ان کا وقت 8-9 سال لگ جاتے ہیں حفظ کرنے میں. تو اگر 10 سال کا لیں گے وہ 3 سال میں حفظ ہو جائے گا. 5 جماعت پڑھا ہو, 10 سال عمر ہو, حفظ شروع کرے, 2-2.5 سال میں ختم, 3 سال میں فارغ, پھر آگے 8ویں جماعت میں اس کو داخلہ مل جاتا ہے سکول بھی پڑھنا ہو. تو چھوٹے بچوں کو لگائیں تو وہ تو نورانی کہہ دے پہ 1 سال لگا دے گا. پھر آج کل یہ بھی ہے نا, بچوں کو مارنا نہیں ہے, ڈانٹنا نہیں ہے, کچھ نہیں کرنا, تو ایسے ہی پڑھانا ہے میٹھا میٹھا, تو بڑا مشکل ہو گیا بچوں کو پڑھانا. پہلے تو یہ تھا نا, اب میں تو یہ سمجھتا ہوں میرے استاد بھی واپس آ جائیں دنیا میں اور دوبارہ پڑھائیں, نہیں پڑھا سکیں گے جیسے یہ حالات, بہت مشکل ہے. نہیں دیکھو نا, کوئی سرسری تو نہیں پڑھانا قرآن بچوں کو, ان کے ہر حرف ہر حرف تلفظ اور یہ اور وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں, یہ گننا بھی کم زیادہ نہیں کرنا پورے قرآن میں یہ چیزیں. اور پھر عجمی علاقے ملکوں کے بچے عرب کے بچے ہوں نا, ان کے تلفظ پہلے سے صحیح ہوتے ہیں پیدائشی, ان کے تو ہمارے تو نہیں ہیں نا, ان کو ہم کیسے پورا قرآن صحیح طریقے سے وہ کروائیں گے. تو جن مدارس میں یہ ہو رہا ہے وہ کرا رہے ہیں, پھر وہ نمائش کے لیے بچوں کو پیش بھی کرتے ہیں, کہ دیکھو اب 100 بچہ ہو تو ان میں 2-4 تو زیادہ ذہین ہوتے ہی ہیں, وہ ہو جاتے ہیں, مجموعی بات جب کریں گے پھر وہ نہیں ہوتا. تو بہترین عمر 10 سال کی ہے, یہ 14-15 سال عمر کے بعد بھی جو ہے نا یہ بڑا مشکل ہے, پھر نہیں ہوتا, پھر بچے استاد کی پوری بات مانتے نہیں, وہ استاد سے وفد نہیں کرتے جو چیزیں اس سے لینی ہیں, اپنی بھی منمانی پھر بیچ میں کرتے ہیں. بعض لوگ لاتے ہیں 10 جماعت پڑھا کے, پھر بڑا مشکل ہے ان کو پڑھانا, نہیں پڑھتے بچے. اور بہت چھوٹے بھی جن کو سمجھ ہی کچھ نہ آئے, پھر استاد بار بار سمجھائے پھر غصے میں آگے مارے گا. اب اس سے جب پروگرس بھی پوچھنی ہے تو کیا کرے استاد پھر. 10 سال کرنا چاہے تو ٹھیک ہے کرے اگر اس کے پاس ٹائم ہے, لیکن بڑی عمر میں جا کے پھر وہ جو یکسوئی چاہیے نا اس کے لیے حفظ کے لیے سارا دھیان ادھر ہی چاہیے, بڑی عمر میں پھر وہ نہیں ہوتا, یکسوئی وہ ملتی نہیں ہے پھر وہ ہوتا نہیں ہے. جب ہو بھی جاتا ہے تو ادھورا کچا پکا. تو یہ جو عمر ہے 10 سال سے پہلے والی, زیادہ چھوٹی عمر جب وہ بھی نکال دیں, 10 سال والی مناسب عمر ہے, بچہ بات سمجھتا ہے, اپنی منمانی بھی نہیں کرتا. بچہ جو ہے ابھی 14-15 سال کا ہوگا اپنی منمانی بھی کرے گا پھر وہ. تو یہی 10 سے لے کے 12 تک 13 تک یہی جو عمر ہے نا, یہ اس کی بہترین عمر ہے حفظ کے لیے. بچیوں کو بھی حفظ کرائیں گے تو ہو جائے گا حفظ, بچوں سے جلدی ہو جائے گا. نہیں میرے خیال میں تو میری 3 بچیاں ہیں, تینوں کو حفظ کرایا ہے تو ہمیں تو نتیجہ اس کا الٹ ہی ملا ہے. آگے خامند ویسے نہیں ملتے یا ان کا ذہن پھر اور طرح کا ہوتا ہے، پھر ویسے رشتے نہیں ملتے آگے. میرے خیال میں ان کو حفظ کی بجائے دوسری دینی تعلیم ضروری جو ہے وہ دے دی جائے تو کافی ہے. حفظ نہ کرا جائے مشہور مشہور صورتیں جو خاص خاص وہ کرا لی جائیں.
بچوں کی یاد رکھنا ممکن ہوتا ہے کیونکہ مطلب ڈرائیونگ کی صورت نہیں ہوتی اور یا مشکل سے بنتی ہے تو.
ہاں پھر لڑکیوں کا پھر یاد رکھنا بھی مسئلہ ہے نا بعد میں. ٹرابی انہوں نے پڑھانی یا دو لمحہ فتویٰ دیں. مولانا خیر محمد صاحب نے فتویٰ دیا تھا، ان کے وہاں کے فتویٰ میں وہ چھپا ہوا ہے. وہ انہوں نے اجازت دی تھی لڑکیوں کو یہ ٹرابیاں پڑھا سکتی ہیں پڑھائیں. ہاں ہاں خیر الفتاوہ نا اس میں چھپا ہوا ہے. اب نہیں دیتے مفتی حضرات، اب اجازت نہیں دیتے.
اچھا فدائی کی صورت نہ ہو اور اس کے علاوہ یاد رکھنے کی کوئی اور صورت
نہیں. اس میں کچھ بھی نہیں لکھا ہوا، بس اجازت دی ہوئی ہے. تو خلاصہ یہ ہے کہ بڑا مشکل ہے عورتوں والا. جب ہم پچھلی تاریخ پڑھتے ہیں جیسے پانی پت کے ذریعے وہاں عورتیں بھی حافظ ہوتی تھیں، وہ آٹا گوندھ رہی ہیں، آنڈی پکا رہی ہیں، قرآن پڑھ رہی ہیں، کتنا اب کہاں کیوں کرے گا. آج کل تو کتنی مصروف دنیا ہے، یہ فارغ ہی نہیں ہے. اور الائیں بلائیں گھروں میں بہت آ چکی ہیں.
صحیح ہے، جیسے آپ کا مشاہدہ کیا ہے، یہ جو انفرا سسٹم شروع ہوا ہے اس کے حفاظ کیسے ہوتے ہیں؟
امتحان کے لیے میرا جانا ہوتا ہے ان میں کئی سالوں سے، تو ان کے بچے کمزور ہی ہوتے ہیں میرے حساب میں. تو
کچھ ری ایجوکیشن سسٹم والا ہے یا کوئی اور ہے، انہوں نے تو پورا جس طرح اسکول کی کتابیں پڑھاتے ہیں کہ ہر ہر بچے کو بس ایک ہی سبق ہو، اس طرح سے انہوں نے کچھ شروع بھی کیا ہوا ہے. تو پتہ نہیں اب اس کا مشاہدہ کرنا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ اس طرح سسٹم کیسے چل جاتا ہے.
میں یہ کرا اسکولوں والے جتنے بچے میں نے امتحان لیا نا، کوئی بیچ میں اچھے بھی ہوتے ہیں، وہ اچھے وہ ہوتے ہیں جن کے والدین بھی حافظ ہوتے ہیں یا وہ گھر میں محنت کرواتے ہیں ان سے، بچے بھی ذہین اور شوقین ہوتے ہیں، چلو وہ ہو جاتا ہے. تو ورنہ جنہوں نے استاد کے اوپر ہی سارا کچھ چھوڑنا ہے وہی سارا کچھ کرائے گا، تو وہی کرا والے وہ نہیں کراتے ہیں. وہ تو زور کے بعد چھٹی دے دیتے ہیں، شام کا کام جو ہے اس کو ہوم ورک کہہ کے یہ گھر سے کر کے لانا. وہ پھر گھر میں کوئی ہو کرانے والا تو کرائے نا. تو ادھر کے بچے جو ہیں نا ان کا تو حفظ اتنا اچھا نہیں ہے اکڑا والوں کا. ان مدارس میں بھی میں سمجھتا ہوں اکڑا والوں کے اندر یہ خامی ہے کہ وہ وقت تھوڑا دیتے ہیں پڑھائی کے لیے. مطلب 8 گھنٹے پڑھائی ہونی چاہیے حفظ کی، کم سے کم 8 گھنٹے یا 9 گھنٹے، اس سے زیادہ بھی نہیں ہونی چاہیے. اکڑا والوں کی جو پڑھائی ہے وہ 4 گھنٹے 5 گھنٹے، باقی گھر میں کرو. مطلب تھوڑا وقت دیتے ہیں. وہ
کمزوری ان میں کس اعتبار سے ہوتی ہے بچوں میں؟
تلفظ بھی، دونوں چیزیں ہیں، تلفظ بھی اور یادداشت بھی دونوں میں. نہیں اب وہ دیکھو نا، میں راول پنڈی کا ان کا ممتحن آلہ ہوں، مجھے بنایا ہوا. اچھا وہ ہم یہ بات کرتے ہیں تو وہ آگے سے منع کر دیتے ہیں، نہیں جی اکرا والوں کو اتنا نہ گرانا فیض نہ کرنا، بڑے بزرگوں نے بنایا ہوا ہے یہ، سارے سرپرستی کر رہے ہیں اس کی، مطلب ایسی بات نہ کرو جس سے ان کی حوصلہ شکنی ہو. بہت کم ہے. دوسرا یہ ہے یہ جو مدارس ہیں ہمارے، بڑے بڑے مدارس ہیں درجہ کتب بھی ہے جن میں، وہ ان کے ہاں بچوں کے حفظ کی پڑھائی جو ہے نا 16 گھنٹے ہے. صبح نماز کے بعد ہی شروع کر دیتے، استاد کو بٹھا دیتا ہے، چلو بچوں کو، چاہے ان کو نیند آ رہی ہے کچھ ہو رہا ہے، بےچارے مجبوراً لگے رہتے ہیں. تو رات کو بھی عشاء کے بعد بھی 1-2 گھنٹے پڑھا کے چھٹی دیتے ہیں، اور سارا دن پڑھائی. اس سے یہ بھی زیادتی ہے میرے خیال میں. تو 8 گھنٹے پڑھائی کریں بچوں کو، 8 گھنٹے سوئیں وہ، 8 گھنٹے پڑھائی کریں، 8 گھنٹے میں باقی کام کریں، کھانا وانا کھائیں، نمازیں پڑھیں، پیشاب کریں، اخبار پڑھیں، کھیلیں، یہ چھوٹے موٹے کام جائیں یہ بھی وہ کریں، استاد بھی اپنے کریں، سارا آدمی جب محتم دیکھتے ہیں ابھی اب بچے فارغ ہیں, چلو جی کیوں فارغ ہیں, چلو بیٹھو جی, زیادتی کرتے ہیں. زیادہ پڑھا کے بھی بچے خراب ہوتے ہیں, بگڑتے ہیں, تو تھوڑا پڑھا کے بھی, درمیانہ جو کام ہے نا وہ بہتر ہوتا ہے. 8 گھنٹے پڑھائی رکھیں کافی, نہیں وہ کافی زیادہ بندہ پھر
میں حفظ میں گیا تھا اسی کے بعد 17-18 سال کی عمر میں خود شوق سے گیا, لیکن وہاں کا نظام سے وہ مطلب صبح بجے کے بعد بیٹھ جاتے تو 11 بجے تک دماغ کرتا تھا کام, پڑھتے تھے اس کے بعد پھر ایسے ہی ہلتے تھے. وہ بچے جو صبح 8 سے بیٹھے ہوئے ہیں اثر تک مسلسل بیچ میں صرف 15 منٹ کا وقفہ 20 منٹ کا وقفہ آتا ہے تھوڑا سا, تو ان کا پتی کیا کیا حالت ہوگی؟
نہیں وہ نا یہ اعتدال جب تک نہیں ہوگا کام صحیح نہیں ہوتا, کسی بھی کام میں کمی یا زیادتی یہ پھر نقصان دیتی ہے. ظہر کا دوپہر کا جو ہے نا آرام یہ بڑا ضروری ہے اس کے لیے, دماغ کی صحت کے لیے. صبح پڑھائی کریں 4-5 گھنٹے, پھر بعد میں کھانا وانا تھوڑا سا آرام آدھے گھنٹے کا, پھر ظہر کی نماز, پھر اس کے بعد پڑھائی کریں. مسلسل پھر وہ تھک جاتا ہے ذہن, پھر اکتا جاتا ہے, وہ بولا ہوا بھی پڑا ہوا بھی بول جاتا ہے.
یوسفی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے جو دینی مذہب کو جمع کیا تھا مطلب اختلاف کی وجہ سے, تو پھر اس اختلاف سے کیا مراد ہے؟
بھائی ادھر وہ جہاد کے لیے آئے تھے نا صحابہ کرام آرمینیا اور آذربائیجان میں, تو یہاں سے جب وہ واپس گئے انہوں نے بتایا کہ اپنے لوگ تو قرآن میں کر رہے ہیں, تمہاری قرآن اچھی نہیں میری قرآن اچھی ہے, کہیں ادھر نہ جھگڑے شروع ہو جائیں, ان کا کوئی بندوبست کرو. انہوں نے پھر وہ جو قرآن حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں جمع کیا گیا تھا, ابوبکر صدیق کی زندگی میں ان کے پاس رہا وہ نسخہ, ابوبکر صدیق کی وفات کے بعد حضرت عمر کے پاس رہا وہ نسخہ, حضرت عمر کی وفات کے بعد وہی نسخہ جو صدیق کے دور میں جمع ہوا تھا وہ حضرت حفصہ کے پاس تھا, پھر حضرت عثمان نے یہ نسخہ منگوایا وہاں سے اور ان کو یہ کہہ کے بھیجا کہ ہم اس سے ادھر لکھ کے یہ آپ کو واپس کر دیں گے, تب انہوں نے دیا. پھر وہ نسخہ سامنے رکھا گیا اور 7 نسخے حضرت عثمان نے کہا بھی لکھو, 7 نسخے تیار کیے گئے, مختلف شہروں میں بھیجے گئے, 2-2 صحابہ کرام 7 بھیجے, تم اس کے مطابق پڑھاؤ. انہوں نے ان کے مطابق وہ پڑھایا. تو یہ جو نسخے لکھے گئے تھے ان میں ان کا آپس میں بھی کہیں کہیں اختلاف تھا, ان کا آپس میں ایک رات جو ہے مشہور تھی سب پڑھتے تھے, اب وہ ایک طرح سے لکھنے میں وہ نہیں آتی تھی بیچ میں, تو اس کو پھر دوسرے نسخے میں دوسری طرح لکھ دیا گیا تاکہ وہ بھی پڑھنے میں آ جائے یہ بھی. تو اس وقت پہلے تو یہ کراتے جیسے اب ہیں یہ بنی ہوئی نہیں تھی نا, پڑھتے سب یہی تھے, یہی والے الفاظ ہی, لیکن یہ ترتیب نہیں تھی جیسے ان قراتوں کی اب ہے. اب ہم ان قراتوں میں کوئی لفظ نہ باہر سے اس میں داخل کر سکتے ہیں نہ اس میں سے کوئی کم کر سکتے ہیں, بس یہ ایک اجماع ہو گیا اس پر. جیسے ہماری فقہ ہے, حضور کے زمانے میں ہم لوگ صحابہ کرام نماز پڑھتے تھے, رفع دین بھی کرتے تھے, نہیں بھی کرتے تھے, آمین اونچی بھی کہتے ہوں گے, نہیں بھی کہتے ہوں گے, آہستہ بھی کہتے ہوں گے, وغیرہ وغیرہ جتنے یہ اختلافات ہیں مسلکی. بعد میں 4 امام آئے تو وہ پھر اب پکا ہوگا, جس نے رفع دین کرنا ہے وہ شافعی مسلک میں چلا جائے, جس نے نہیں کرنا حنفی میں آ جائے. تو حضور کے زمانے میں کیا تھا اگر کوئی پوچھے تو, وہ شافعی مسلک کے مطابق پڑھتے تھے تو پھر حنفی غلط ہو جائے گا, حنفی کے مطابق پڑھتے تھے تو وہ غلط ہو جاتے ہیں. اسی طرح یہ قراتے بھی پڑھتے سارے ہی تھے وہ اس زمانے میں, تو یہ ترتیب اس طرح طے نہیں ہوئی تھی, فکس نہیں ہوئے تھے اس طرح امت میں. بعد میں جس طرح وہ ہمارے فقہ ہو گئی تدوین مدون ہو گئی, اسی طرح یہ کراتے بھی مرتب ہو گئی. اب ان کراتوں میں ہمیں چھیڑ چھاڑ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, جیسے ہیں ایسے ہی پڑھنے پڑیں گے, سب صحیح ہیں, جتنے بھی اختلافات ہیں سارے آ گئے ان کے اندر. تو وہ لکھنے میں وہ جو 7 مصاحب لکھوائے تھے حضرت عثمان نے, ان میں بھی جیسے شام کی قرات اس میں ابراہیم کو ابراہام پڑھتے ہیں, بھائی قال ابراہام, تو باقی کسی قرات میں نہیں ہے, باقی 9 قراتوں میں نہیں ہے, شام والی میں ہے, تو وہ انہوں نے وہ ویسے لکھ دیا. ادھر ابراہیم آپ قرآن میں دیکھیں نا 2 طرح لکھا ہوا ہے, سورت بقرہ میں جو 15 جگہ ابراہیم کا لفظ آیا نا, اس میں الف با را ہا اور میم یا نہیں ہے. ابراہیم میں یا نہیں ہے سورت بقرہ کے 15 میں. سورت بقرہ کے علاوہ باقی جتنے ابراہیم ہیں ان سب میں یا ہے. یعنی یہ ابراہیم دو طرح سے لکھنے میں صحابہ کرام نے ہمیں بتا دیا کہ ابراہیم کی قرآن دو طرح ہے. اب قرآن کا لفظ ہے قرآن, مشہور لفظ ہے قرآن, یہ بھی صحابہ کرام نے قرآن میں دو طرح سے لکھا ہے. آپ قرآن میں غور کریں گے نا, قاف را اور آگے نون, الف نہیں ہے. ایک اس طرح بھی ہے بغیر الف کے, قاف را اور نون, جیسے قرن ہوتا ہے قرن, اسی کو قرآن بنانا, آگے حمزہ ہم خود لگا لیں گے بیچ میں قرآن. تو ایک قرآن الف والا بھی ہے. قرآن کی لکھائی بھی قرآن کے اندر دو طرح ہے, الف کے ساتھ اور بغیر الف کے. تو اس میں قراتے بھی دو ہیں, قرآن اور قرآن, حمزہ کے بغیر قرآن. ابن کثیر مکی کی قرات میں پورے قرآن میں حمزہ کے بغیر قرآن ہے, قرآن. تلک آیات القرآن, ابن کثیر مکی کی پوری قرات میں پورے قرآن میں حمزہ کے بغیر ہے قرآن, اور باقی قراتوں میں حمزہ ہے. تو اس طرح پھر وہ لکھنے میں جہاں تک انہوں نے کوشش کی ہے کہ ساری قراتیں کسی طرح آ جائیں کسی لفظ میں, جب نہیں آتی تھی پھر اس کو دو طرح کر دیا, ایک اسی میں ایک دوسرے مصحف میں. اب ہم پڑھتے ہیں اس قرآن میں بھی, ہم جب پڑھتے ہیں تو ہمیں بعض دفعہ کوئی لفظ بیچ میں نظر آ جاتا ہے, بھائی یہ تو فالتو. جیسے ہے نا بالغداتی, بالغداتی ہے, اس میں واو بھی لکھا ہوا ہے. اب ہم واو کو زبر زیر پیش نہیں ہے نا واو کے بعد, تو ہم پڑھ لیتے ہیں بالغداتی, ہم سمجھتے ہیں واو فالتو ہے. اب انہوں نے کسی وجہ سے لکھا ہے. دوسری قرآن میں بالغدوتی, وہ واو ضرورت ہے. سلام علی الیاسین, واحد پیغمبر ہیں حضرت الیاس, ان کا نام چار دفعہ قرآن میں آیا ہے. سلام علی الیاسین, آپ قرآن میں دیکھیں ال علیحدہ لکھا ہوا ہے, آگے یاسین, یاسین علیحدہ ہے اور ال علیحدہ ہے. اس ال پر وقف کی اجازت نہیں ہے, ہم وقف نہیں کر سکتے یہاں, لیکن لکھا ہوا علیحدہ ہے ال یاسین. یہ ال یاسین دونوں کو ملا کے پیغمبر کا نام بنتا ہے ال یاسین. ال یاسین بھی ان کا نام ہے اور یاسین بھی انہی کا نام ہے, ال یاس بھی انہی کا نام ہے. وَإِنَّ ال یاسا, دوسری قرآن میں وَإِنَّ ال یاسا, یاس بھی ان کا نام ہے, یاس ال یاس بھی, یاسین بھی ال یاسین بھی. تو ال یاسین جو ہے دوسری قرآن میں ہے سلام علی آل یاسین. اب آلی یاسین نہیں بنتا تھا پھر اگر لام کو جوڑ دیتے, انہوں نے اس کو آلی کو آلی رہنے دیا, آگے یاسین ہماری قرآن میں وہ میں عجیب سا نظر آتا ہے. اب دوسری قرآن کا انہوں نے خیال کیا, اس طرح لکھ دیا. اب اسی طرح قرآن میں اور بھی نون جل مؤمنین آتا ہے ایک جگہ, نون جل اور نون کو دیکھیں اوپر چھوٹا سا نون اتنا سا لکھا ہوا ہے نون جل. دوسری قرآن میں ہے نجل, نجل نون کی ضرورت ہی نہیں ہے, ہمیں ضرورت تھی ہم نے چھوٹا سا اوپر لگا لیا, تو پہلے والے کو یہ نہیں کہا بھائی یہ غلط ہے. شیعوں کے بارے میں تو ہمیں صحیح پتہ ہی نہیں ہے ان کا یہ کیا کہتے ہیں, ویسے موٹا موٹا تو کہتے ہیں ہم اسی قرآن کو مانتے ہیں, ان کی کتابوں میں کہیں کچھ لکھا ہوا ہے باقی باتیں, تو یہ ذرا نمایاں نہیں ہوتے, اس میں نمایاں ہو کے آگے نہیں آتے تاکہ ان کا صحیح پتہ نہ چل جائے. کہاں, ہاں قرآن میں چار الفاظ ایسے ہیں, ایک تو دوسرے پارے میں ہے سورۃ بقرہ میں یبسط. اب یبسط آپ کو پتہ ہے یہ سین کے ساتھ ہوتا ہے, اللہ یبسط الرزق, سین ہے, یبسط میں ہے سین. لیکن وہ یب ستو جو ہے نا اس میں قراتیں دو ہیں، وہ سواد کے ساتھ بھی ہے اور سین کے ساتھ بھی ہے، سواد کے ساتھ بھی نازل ہوا ہے وہ. اب صحابہ کرام نے سوچا بھی اس کو سین کو اور سواد کو ہم کیسے اکٹھا کریں، تو لکھنی تو سین چاہیے تھی وہاں، لیکن انہوں نے لکھ دیا سواد، لکھ سواد دیا ہے، اصل میں کلمے میں سین ہے پیچھے. تو پھر سین والی قراتیں جو ہیں اس کے اوپر چھوٹی سی سین ہم نے لگا لی طلبہ کو بتانے کے لیے کہ سین پڑھنی ہے، سواد نہیں پڑھنا. تو جن قراتوں میں سواد ہے وہ سین نہیں لگاتے، وہ سواد ہے پہلے سے موجود. اب سواد والی قرات جو ہے وہ تو رسم الخط سے ثابت ہو گئی، ہر بندہ کہتا ہے کہ سواد سے لکھا ہوا ہے، پر ٹھیک ہے. اور سین والی جو قرات ہے وہ اس کی اصل سے ثابت ہو گئی، بندہ کہتا ہے اصل تو سین ہی تھی، تو یہ سین ہی ٹھیک ہوگی. تو سین والی اصل کی وجہ سے صحیح ہوگی قرآن، اور سواد والی رسم الخط کی وجہ سے صحیح ہوگی. ایک ہی کلمے سے دو قراتے انہوں نے اس طرح نکالی. وسطتن یہاں بھی سواد لکھا ہوا ہے، اس میں بھی اصل میں سین تھی، تو سواد اسی لیے لکھ دیا. اور اتفاق کی بات ہے یہ سارے جتنے بھی ہیں نا سین اور سواد والے کلمے، جیسے ہمارے امام عاصم کے دو راوی ہیں ابو بکر شعبہ اور یہ حفص، اسی طرح اور قراتوں کے دو دو راوی ہیں نا، تو زیادہ جو ہے نا ایک راوی سین پڑھتا ہے تو ایک سواد پڑھتا ہے، زیادہ ایسے ہی ہیں. ایک راوی سین والی قرات اختیار کی ہے، دوسرے نے دوسری کی ہے. اسی طرح المسیطرون ہے سورۃ طور میں، وہاں بھی چھوٹی سی سین لکھی ہوئی ہے سواد کے اوپر، وہاں بھی اس کا مطلب یہی ہے کہ وہاں دونوں جائز ہیں، سین بھی اور سواد بھی. بمسیطر سورۃ الغاشیہ میں 30ویں پارے میں بمسیطر، یہاں ہم بچوں کو کہتے ہیں ادھر سواد پڑھنا ہے، سب کہتے ہیں، ہر استاد کہتا ہے، تجوید کی ہر کتاب میں لکھا ہوا ہے بھائی یہاں سواد پڑھنا ہے، لیکن چھوٹی سی سین بھی ساتھ ڈالی ہوئی ہے اوپر. میں نے اپنے استاد سے ایک دن پوچھ لیا بھائی یہاں جو ہے نا ہم نے پڑھنا بھی سواد ہے، ہر کسی کو بتاتے بھی یہی ہیں سواد ہی پڑھو، پھر چھوٹی سی سین کیوں لکھی ہوئی ہے، مٹا کیوں نہیں دیتے اس کو؟ تو قاری صاحب فرمانے لگے دیکھو جس طرح حدیث کی بہت ساری کتابیں ہیں، پھر ان کتابوں میں بخاری اور مسلم کا ایک مقام ہے، اسی طرح قرآن کی بھی بہت ساری کتابیں ہیں، ان میں بھی شاطبیہ اور طیبہ ان دونوں کا وہی مقام ہے جو ادھر بخاری اور مسلم کا ہے. قرآن کی کتابوں میں شاطبیہ اور طیبہ کا وہی مقام ہے، تو شاطبیہ کے روح سے اس میں صرف سواد ہے، اور طیبہ کے روح سے سواد بھی ٹھیک ہے سین بھی ٹھیک ہے، دونوں کی اجازت ہے پڑھنے کی. تو ہم اس لیے کہتے ہیں بھی سواد ہی پڑھو، شاطبیہ کے روح سے بھی صحیح ہو جائے گا، طیبہ کے روح سے بھی صحیح ہو جائے گا، دونوں پر عمل ہو جائے گا، اس لیے ہم کہتے ہیں سواد پڑھو. لیکن طیبہ کی جو وہ وجہ ہے کہ سین بھی جائز ہے، وہ پھر غائب ہو جائے گی نا، وہ چھپ جائے گی، سامنے نہیں آئے گی وہ بات، اس کے لیے چھوٹی سی سین بھی لکھ دیتے ہیں، اگر کوئی پاڑ بھی لے سین تو چلو پھر بھی ٹھیک ہے. یہ جواب دیا انہوں نے. بس یہ مسئلہ تو مفتی صاحبان کا ہے، وہ بتائیں گے ہونا چاہیے کہ نہیں، لیکن وہ سجدہ کر ہی لینا چاہیے. میں نے کہیں پڑھا تھا دارالعلوم دیوبند کے فتوے میں کہ وہ سجدہ کرنے سے ہی ادا ہوگا. یہ جو مسئلہ لکھا ہوا بھی ہوتا ہے بھائی رکوع بھی نیت کر لے سجدے کی تو اس میں ادا ہو جائے گا، تو وہ نہیں ہوتا ادا. جو اس کی آخری تحقیق ہے وہ یہی ہے، سجدہ کریں گے تو تب ہی ادا ہوگا، رکوع میں کرنے سے نہیں ہوتا. باقی مفتی حضرات سے آپ پوچھ لیں گے، اس کا قرآن کے مسئلے سے تعلق نہیں ہے.
جی یہ جو قرآن مجید کی جو صورتیں ہیں تو اس کی ترتیب مطلب توقیفی ہے
کیا؟ اب صحابہ کرام کا صورتوں کی اس ترتیب پر اجماع ہے، حضرت عثمان کے زمانے میں اجماع ہوگا، جب قرآن زیادہ لکھ دیے گئے لوگوں کو بتا دیا گیا. پہلے چونکہ اتنا لکھت پڑھت نہیں تھی، ایک قرآن لکھا ہوا رکھا تھا حضرت عمر کے پاس تھا، یا حضرت ابوبکر صدیق کے پاس تھا، یا حضرت حفصہ کے پاس تھا، وہ نسخہ ہر کوئی تو نہیں دیکھتا تھا اس کو. اس وقت جو ہے نا وہ لوگ پڑھ لیتے تھے آگے پیچھے، پہلے حضرت عثمان کے زمانے سے جب یہ قرآن کی تدوین ہو گئی پوری لکھا گیا اس کے بعد علماء نے فتویٰ دے دیا بھائی اس ترتیب کے خلاف جو ہے نا اب جائز نہیں ہے. تو ویسے وہ تاریخی کتابیں اگر ہم دیکھیں پہلے زمانے کے حالات حضرت عثمان کے زمانے سے پہلے والے تو ان میں مل جاتا ہے کہ فلاں صاحب نے فلاں جگہ جماعت کرائی پہلے یہ صورت پڑھی پہلی رکعت میں دوسری میں یہ پڑھ لی آگے پیچھے پڑھ لی مطلب ہے ہماری اس ترتیب کے مطابق وہ آگے پیچھے ہو گئیں. تو اس وقت وہ ترتیب اتنی کوئی خاص نہیں تھی. حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں جو قرآن جمع کیا گیا نا وہ صورتوں کے حساب سے تھا. ایک صورت اکٹھی کر لی رکھ دی, دوسری اکٹھی کر لی رکھ دی, تیسری اکٹھی کر لی رکھ دی, اس طرح. حضور کے زمانے میں جو جمع ہوا تھا وہ مختلف چیزوں پہ, کاغذ پہ, پتھر پہ, ہڈی پہ, جو بھی کوئی چیز ملی لکھنے والی اس پہ متفرق کچھ صورتیں وورتیں نہیں بنائی ہوئی تھی. ابوبکر صدیق کے دور میں جو دوسری دفعہ جمع کیا گیا پھر وہ پوری پوری صورتیں بنا کر پہ لگا دی گئی. پھر حضرت عثمان کے زمانے میں پھر ذرا اور مزید واضح ہو گیا, سات نسخوں میں لکھ کے پھر مختلف شہروں میں بھیج دیا گیا, ان کی صورتیں بنا دی گئیں, بنی ہوئی تھیں وہی ان کی ترتیب لگا دی گئی, پھر اسی ترتیب سے ہی پڑھنا ہمارے لیے ضروری ہو گیا. انہوں نے صورتوں کی ترتیب لگائی, بیچ میں بسم اللہ لکھ دی, اور انہوں نے لکھنے والوں نے خود بتایا کہ بسم اللہ جو ہم نے لکھی ہے یہ دو صورتوں میں فرق کرنے کے لیے ہے کہ یہاں ایک صورت ختم ہو رہی ہے آگے دوسری شروع ہو رہی ہے تو بیچ میں بسم اللہ لکھ دی ہے ہم نے فرق کرنے کے لیے. مطلب یہ ہے کہ یہ بسم اللہ ان صورتوں کا حصہ نہیں ہے, ان میں فرق کرنے کے لیے لگائی ہے بیچ میں. تو صورت توبہ کے اوپر بسم اللہ نہیں لکھی ہوئی, وہ کہتے ہیں یہاں ہمیں اس کا شک ہوا کہ دونوں ایک ہی صورت ہے یا یہ علیحدہ ہے یہ علیحدہ ہے, شک تھا ہم نے بسم اللہ رہنے دی. اب بسم اللہ کا وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس لیے لگائی ہے بیچ میں کہ دو صورتیں آپس میں خلط ملط نہ ہو جائیں, بیچ میں فرق رہ جائے بسم اللہ. تو یہ بسم اللہ کے علاوہ جو باقی صورت ہوتی ہے نا وہ تو قرآن ہے, اور یہ جو بسم اللہ ہے اس صورت کا حصہ نہیں ہے. اچھا, اس بسم اللہ کے پڑھنے میں بھی دس قرآن ہیں, ان کا اپنا پھر اپنا اپنا ان کا سوچ ہے. کچھ قرآن کہتے ہیں ایک صورت ختم ہو اور دوسری صورت, وہ کہتے ہیں بسم اللہ جو ہے نا یہ لازمی ہے پڑھنی ان قرآن میں سے. بعض کہتے ہیں دو صورتوں کے درمیان بسم اللہ پڑھنی لازمی ہے چاہے بیچ میں سانس لو یا نہ لو, اور بعض قرآن کہتے ہیں نہیں سانس اگر سانس سکتہ کر لیں پھر بھی جائز ہے نہ پڑھو بسم اللہ. بعض کہتے ہیں ایک صورت ختم ہو پھر اگلی اسی سانس میں سانس جوڑ لو پھر بھی بسم اللہ نہیں ہے. قرآن جو ہے نا سارا شروع ہو کے بننا آج تک سارا ایک قرآن ہے, کوئی صورتیں بولتے نہیں, بس سارا ایک قرآن ہے, ایک سانس میں جو بندہ پڑھ سکتا ہے سارا پڑھ لے بے شک بسم اللہ نہیں آئے گی. تو ان کے مختلف وہ ہیں, اگر ایک صورت ختم کر کے سانس لے لیا ہے پھر تو سب کے نزدیک بسم اللہ ہے. ایک صورت ختم کر کے سانس لے لیا ہے تو سب قرآن کے نزدیک بسم اللہ پڑھنی ضروری ہے سانس لے لیا. تو اگر سانس نہ لیں اسی سانس میں اگلی صورت پڑھیں تو پھر وہ قواعد ہیں. بعض کہتے ہیں بسم اللہ نہیں ہے, بعض کہتے ہیں سکتہ بھی کر لیں, بعض کہتے ہیں پڑھ لو بسم اللہ نہ پڑھو وغیرہ. اگر سانس لے لیں ایک صورت ختم کر کے پھر سب کے لیے بسم اللہ. اگر ایک صورت ختم کر کے ترتیب توڑ دی چار پانچ صورتیں چھوڑ کے آگے پڑھنا ہے پھر بھی بسم اللہ. اگر ایک صورت ختم کی ہے پھر اسی کو دوبارہ پڑھنا ہے چاہے نہ سانس لے پھر بھی بسم اللہ. اگر کسی آدمی نے ورناس تک پڑھا ہے اب ورناس سے آگے پھر فاتحہ پڑھنا چاہتا ہے اسی سانس میں پھر بھی بسم اللہ ضروری ہے. سورت فاتحہ کو اگر پڑھنا چاہتا ہے پھر بھی بسم اللہ ضروری ہے. ہمارے جو فقہا ہیں ان کے بھی اپنے اپنے مسلک ہیں اس بسم اللہ کے بارے میں. ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ, ہماری اس فقہ میں بسم اللہ قرآن کی آیت ہے مگر کہاں ہے اس کا تعین نہیں ہے, اور پورے قرآن میں کہیں ایک دن بسم اللہ پڑھ لے امام تو پھر پورا قرآن ہو جائے گا, تو اس کا تعین نہیں ہے. ہمارے فقہ حنفی میں بسم اللہ کا یہ حکم ہے. اسی طرح امام مالک ہیں, وہ کہتے ہیں بسم اللہ قرآن کا حصہ نہیں ہے, بسم اللہ قرآن کی آیت نہیں ہے. امام مالک کا مسئلہ یہ ہے. امام شافعی کہتے ہیں بسم اللہ ہر سورت کے اوپر مکمل آیت ہے, امام شافعی کہتے ہیں بسم اللہ ہر سورت کے اوپر ایک مکمل آیت ہے، جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، قل هو اللہ جو ہے نا سورت ہے نا وہ بسم اللہ سے شروع ہوتی ہے ان کے نزدیک، کہتے ہیں بسم اللہ ہر سورت کی پہلی آیت ہے، تو دوسری آیت سورت کی وہ ہے جہاں سے سورت شروع ہو رہی ہے. امام احمد بن حنبل ہیں وہ فرماتے ہیں بھائی بسم اللہ جو ہے ہر سورت کی جو پہلی آیت ہے اس کا جز ہے، بسم اللہ اور قل هو اللہ احد دونوں ملا کے ایک آیت ہے، دوسری آیت آگے اللہ الصمد. امام احمد بن حنبل کی یہ رائے ہے بسم اللہ ہر سورت کی پہلی آیت کا جز ہے، مستقل آیت نہیں ہے.
بسم اللہ کے بارے میں فقہا کے علاوہ قراء حضرات ان سے کوئی رائے منقول ہے کہ یہ کیا کہتے ہیں؟
اب جو کوفی قراء ہیں، چار قراءتیں کوفی ہیں، امام عاصم والی یہ ہماری جو ہم پڑھتے ہیں یہ بھی کوفی ہیں، امام حمزہ بھی کوفی ہیں، امام قصائی بھی کوفی ہیں، امام خلف بھی کوفی ہیں، یہ کوفے کے چار قراء ہیں. تو ہمارے ان چاروں کے نزدیک اور ابن کثیر مکی اور چاروں کوفی قراء یہ کہتے ہیں بسم اللہ جو ہے یہ سورت فاتحہ کی پہلی آیت ہے، ابن کثیر مکی اور کوفے کے چاروں قراء، ان پانچ قراء کے نزدیک بسم اللہ سورت فاتحہ کی پہلی آیت ہے، اور دوسری آیت ہے الحمد للہ رب العالمین صراط الذین انعمت علیہم، یہاں پھر ان کے لیے آیت نہیں ہے، ان کے لیے بسم اللہ ہے تو سات ہو گئیں، چاروں کوفی قراء اور مکی، اہل مکہ اور اہل کوفہ بسم اللہ کو سورت فاتحہ کے اوپر پہلی آیت شمار کیا کرتے تھے. تو جو باقی قراء ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں سورت فاتحہ کی پہلی آیت الحمد للہ رب العالمین ہے، جیسے باقی سورتیں ہیں ان پر بسم اللہ آیت نہیں ہے تو سورت فاتحہ پر بھی آیت نہیں ہے. مدنی قراء اور شامی قراء اور بصری یہ سورت فاتحہ کے اوپر بسم اللہ کو آیت نہیں مانتے، کوفی اور مکی یہ مانتے ہیں. ہم چونکہ کوفی قرآن پڑھتے ہیں تو ہمارے قرآنوں میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے آگے ایک نمبر ہونا چاہیے بیچ میں، کہیں تو لگا ہوتا ہے تو کہیں نہیں لگا ہوتا، جہاں نہیں لگا ہوتا میرے خیال میں ڈر کے نہیں لگایا، وہ 113 صورتوں میں تو ہے نہیں تو اس میں کیسے لگا دیں. سعودی عرب سے جو قرآن چھپ کے آتے ہیں ان میں بسم اللہ کے آگے ایک نمبر لکھا ہوتا ہے، بھائی ایک آیت ہو گئی. نہیں پھر کسی صورت کی آیت نہیں ہے، ہاں جو آئمہ قرآت ہیں یہ کسی صورت کے اوپر بسم اللہ کو آیت نہیں مانتے، صرف فاتحہ پر اختلاف ہے. آہستہ پڑھ لے، وہاں ہمارے جو عام حفاظ ہوتے ہیں وہ تو بیچارے جیسے مولوی صاحب مسئلہ بتائیں گے وہ کریں گے، ویسے تو یہ مولوی صاحب مسئلہ یہ بتاتے ہیں جی پورے قرآن میں پورے مہینے میں کسی دن ایک دفعہ اونچی پڑھ لینا تو تاکہ سب لوگ سن لیں بسم اللہ بھی، تو اس طرح ہوتا ہے. اگر پڑھنے والا قاری ہو ان قرآن کے مسائل کو جانتا ہو تو پھر وہ اپنی مرضی کرے گا.
نہیں مطلب یہ کہ قرآن کا جز تو نہیں ہوا نا.
اس میں یہ ہے کہ بسم اللہ پڑھنے نہ پڑھنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اب یہ تو ہم بات کر رہے ہیں بسم اللہ، ہاں
بہت سارے قرآن کے نزدیک آئے تھے تو اگر آپ بسم اللہ چھوڑتے ہو تو کتنی سورت ہے؟ 114 سورت ہیں اردو قرآن سے، آپ 114 آیتیں حذف کر لیتے ہو قرآن کریم
میں. نہیں وہ کسی دیکھو نا کہیں بھی نہیں لکھا ہوا کسی صورت پر. وہ جو قرآن لکھنے والی کمیٹی خود کہہ رہی ہے ہم نے بسم اللہ اس لیے لکھی ہے دو صورتوں کے درمیان صورتوں کا فرق رہ جائے، کہیں کوئی آدمی بعد میں تو دو آیتیں اور داخل کر دے گا ادھر کوئی ادھر سے ادھر کر دے گا، تو بسم ہم نے بسم اللہ لکھ دی تاکہ ادھر ادھر ہو ہی نہ سکے. لکھنے والے خود کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس لیے لکھی ہے، اور جہاں نہیں لکھی وہ اس لیے لکھی ہے کہ ہمیں شک تھا پتہ نہیں دونوں ایک ہی صورت ہیں یا علیحدہ علیحدہ ہیں، تو بسم اللہ آیت زبردستی کیسے کوئی بنا لے گا. ہاں صرف یہ ہے جو کہتے ہیں آیت نہیں ہے وہ یہ بھی نہیں کہتے بھی نہ پڑھو، بھائی منع ہے پڑھنی، یہ بھی تو نہیں کہتے نا، پڑھ لینے میں حرج نہیں ہے، صرف آیت گنتی میں نہیں آئے گی وہ.
اچھا
اس کا پڑھنے کا ثواب ملے گا اگر پڑھیں گے تو. اور دوسرا میں نے بتایا کہ ایک سورت ختم کر کے اگر سانس لے لیا ہے اس کے بعد اگر اس سورت بندہ پڑھ رہا ہے تو پھر بسم اللہ ضروری ہے پڑھنی پڑھے.
ابھی
ضروری اس لیے ہے کہ اس میں وہی بتا رہا ہوں نا کہ پھر اس میں پڑھنے میں وہ منع والی بات ختم ہو گئی. اگر ایک سورت جائز ہو گئی, ایک سورت ختم کر کے اسی سانس میں اگلی پڑھیں گے نا, پھر ان کو راہ کے وہ قواعد لگیں گے, پھر وہ کہتے ہیں نہ پڑھو. ایک سورت ختم کر کے بسم اللہ نہ پڑھو, اگلی سورت شروع کر لو. یہ سارا قرآن ہے. تو بسم اللہ سانس لے لیا ہے تو پھر تو سارے کہتے ہیں پڑھ لو بھائی. سورت توبہ کو آپ یوں سمجھ لیں جو میں نے غور کیا ہے, جیسے پہلا پارا ہے الف لام میم سے شروع ہوتا ہے, دوسرا پارا شروع ہوتا ہے سیقول سے, سیقول السفہاء سے. جو آدمی سورت توبہ سے تلاوت شروع کرتا ہے وہ ایسے سمجھ لے جیسے سیقول السفہاء سے کرتا ہے, جو کچھ وہ یہاں کرے گا وہ وہاں بھی کر لے. سیقول السفہاء سے اگر تلاوت شروع کرتا ہے, اعوذ باللہ پڑھے گا, پھر بسم اللہ بھی پڑھے گا, نہ پڑھے تو بھی ٹھیک ہے, بسم اللہ پڑھ بھی لے تو حرج کوئی نہیں. یعنی سورت کے درمیان سے تلاوت کرنے والی جو بات ہے نا وہی والی, وہاں یہی سمجھیں کہ سورت کے درمیان سے ہم تلاوت شروع کر رہے ہیں. تو تعوض کے بعد بسم اللہ بھی اگر شروع میں پڑھ لے گا تو وہ بھی اس کی بھی گنجائش ہے. پچھلی سورت ختم کر کے پھر نہ پڑھے بسم اللہ, پھر بغیر بسم اللہ کے پڑھے اس کو ایک سورت یہ. اور یہاں بشک سانس بھی لے لیں, پہلی سورت ختم کر کے سانس بھی لے لیں, پھر آگے سورت توبہ ہی پڑھنی ہو پھر بھی بسم اللہ نہ پڑھے. یہ تو پھر عوام میں مشہور ہو گیا, احادیث میں بھی بعض کے نام آئے ہیں اس وجہ سے پکے ہو گئے نام. ایک سورت کے دو دو تین تین نام بھی ہیں, سورت فاتحہ کے کئی نام ہیں. تو یہ سورتیں ان ناموں کے, آیت الکرسی اس میں کرسی کا لفظ ہے تو وہ آیت الکرسی ہو گئی, اس کرسی والی آیت. تو یہ تو لوگوں میں پہلے سے ہی ان کے نام بن گئے تھے, کسی نے بنائے نہیں ہیں. دیکھو ہم ترتیل کہتے ہیں قرآن حضرات, جو آج کل کتابوں میں جو لکھا ہوا ہے آہستہ آہستہ, جسے قرآن میں آتا ہے ورتل القرآن ترتیلا, قرآن کو ترتیل سے پڑھو, آہستہ آہستہ پڑھو. تو آہستہ آہستہ جب پڑھیں گے تو اس میں مدیں ہمیں تھوڑی زیادہ کرنی پڑیں گی, وہ آہستہ ہو جائے گا. تو اگر ہم تھوڑا جلدی پڑھنا چاہتے ہیں صحیح تو وہ بھی ہوگا, ہاں تیز پڑھو یا آہستہ پڑھو یا جیسے بھی پڑھو, قرآن کے تلفظ پر کوئی وہ نہیں ہوگا, کمی بیشی نہیں ہوگی, وہ پورے پورے ہمیں ادا کرنے پڑیں گے. اب جی جو جتنی قراتیں ہیں نا, پانچ الف مد بھی ہیں ان میں. امام حمزہ کی قرات میں پانچ الف مد ہے, ورش کی پانچ الف مد ہے, ہمارے امام عاصم کی قرات میں چار الف مد ہے, باقی تین الفی والی بھی ہیں, دو والی بھی ہیں. تو ہم لوگ جو دو الفی مد والے ہیں نا, وہ اس کو آپ کہہ رہے ہیں بھی یہ جلدی پڑھنے والے ہیں, جنہوں نے جلدی پڑھنا ہے وہ چھوٹی مد کر لیتے ہیں, ترتیل سے پڑھنا ہے ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا ہے, آہستہ آہستہ پڑھنا ہے بڑی مد کر لیتے ہیں, وہ ایک گھنٹے میں ایک سپارہ ہوتا ہے, اس میں ایک پارے پہ ایک گھنٹہ لگ جاتا ہے ترتیل سے اگر پڑھیں, اور جلدی پڑھیں تو بیس منٹ, بیس منٹ سے پہلے نہیں ہوتا. یعنی مد منفصل ہے اس کو بالکل نہ کریں, مد متصل میں دو الفی پڑھ لیں, مد متصل میں معافی نہیں ہے کم کی گنجائش ہے, مد میں دو الفی مد کر لیں تو وہ جلدی ہو جائے گا, چار الفی کریں گے تو آرام سے ہوگا, پورا گھنٹہ لگے گا اس میں. ورش اور خلف کی روایت ہم پڑھیں اگر بڑی بڑی پانچ پانچ الفی مد کر کے پورا گھنٹہ لگ جاتا ہے. تو یہ تو قدرتی ہے, کسی نے اب صبح کی نماز پڑھانی ہے امام نے, وہ اتنی آرام سے بھی نہیں پڑھتا, درمیانی اس میں پڑھتا ہے, مغرب کی نماز ہے صبح کی نماز ہے, امام درمیانی سپیڈ سے پڑھتا ہے. ترابیوں میں وہ جلدی والی سپیڈ سے پڑھتا ہے، کسی مجمع میں رکو پڑھنا ہے تو پھر وہ آرام سے پڑھتا ہے. یہ تینوں چیزیں جو ہے نا یہ شروع سے چلی آ رہی ہیں. ہاں یہ کسی نے کوئی بنائی بنوئی نہیں ہے، ان میں اجازت دی ہوئی ہے انہوں نے. یہ مدنی کم زیادہ کرنے سے وہ سارا کچھ ہو جاتا ہے. میں نے بتایا نا یہ صحابہ کرام کے زمانے میں، اب ان پوچھا تو نہیں ہم نے ان سے، اس میں زیادہ ترتیب تو وہی ہے جو حضور کے زمانے میں تھی. بہت ساری صورتیں ایسی ہیں حضور نے پہلی رکعت میں فلاں صورت پڑھی، جیسے صبح کی نماز میں صبح کی سنتوں میں قل یا ایھا الکافرون پہلی رکعت میں سنتوں میں صبح کی سنتوں میں، دوسری رکعت میں قل ھو اللہ پڑھتے ہیں. ایسے مختلف حدیثوں میں یہ ذکر ہے ان صورتوں کا، تو وہ سارے اسی ترتیب کے مطابق ہیں. یہ جو لگی ہوئی ہے حدیثوں میں جتنی نمازوں کا ذکر ہے حضور کی نمازوں کا اور عام بڑے صحابہ کی نمازوں کا، وہ اسی ترتیب سے یہ صورتیں ابھی بھی ہیں. تو انہوں نے پہلے ترتیب چونکہ نہیں تھی، مطلب باقاعدہ نہیں تھی، اس کا اعلان نہیں ہوا ہوا تھا یا جو بھی کہہ لیں، جن کو پتہ تھا وہ تو اس ترتیب سے پڑھتے تھے، جن کو نہیں پتہ تھا وہ آگے پیچھے بھی پڑھ لیتے تھے. حضرت عثمان کے زمانے میں یہ پکا ہو گیا کام، لکھ دیا گیا، پڑھانے والوں کو بتا دیا گیا ایسے ایسے پڑھاؤ جیسے یہ دکھایا، تو پھر ترتیب پکی ہو گئی. اب ہم اس کو آگے پیچھے کسی صورت کو نہیں کر سکتے. اگر کوئی نماز میں قاری رہتا ہے غلطی سے تو نماز ہو جاتی ہے پھر بھی. دیکھیں پاکستان میں تو چھوٹے چھوٹے کتابیں ملتی ہیں، جمال القرآن پڑھا جاتا ہے، فواد مکیہ ہے، مقدمہ جدریہ ہے وغیرہ وغیرہ. تو ایک کتاب قاری طاہر صاحب نے لکھی ہے کمال الفرقان، اسی جمال القرآن کی شرح کہہ لو اس کو. جمال القرآن بہت مختصر ہے، تو وہ نام یہی رکھا گیا ہے کہ جمال القرآن کی یہ شرح ہے، کمال الفرقان، ملتان سے چھپی ہے. میرے خیال میں یہ کتاب جو ہے نا یہ ایسی ہے کہ اس کے بعد کسی اور کتاب کی ضرورت نہیں ہے لکھنے کی بھی، اس میں سب کچھ ہے. ایک وہ مقدمہ جذریہ ہے، تو اس کی شرح قاری رحیم بخش نے لکھی ہے، العطایا الوہبیہ، تو وہ بھی کسی نے پڑھنی ہو تو. بہرحال جو کمال الفرقان جو ہے نا یہ میرے خیال میں یہ کمال ہی کیا انہوں نے لکھ کے، کسی اور کی اب مزید ضرورت ہی نہیں ہے اس کے بعد، سب کچھ ہے اس میں.
جو سب یہ جو قرآن مجید کو جو کیا بولتے ہیں تقریباً 30 سپاروں کے اندر جو تقسیم کیا گیا، اس کی کیا
حیثیت؟ حضور کے زمانے میں جیسے ابھی بتایا کہ سورتیں بھی یکجا نہیں تھیں، ابوبکر صدیق کے زمانے میں ان قرآن کو سورتوں کی شکل میں صحیفے بنا کے چھوٹے چھوٹے پورا کیا گیا. تو پہلے زمانے میں تو یہ چیزیں نہیں تھیں ایسے. اسلام جب پھیلا ہے تو یہ، اب آپ دیکھیں بخاری شریف، امام بخاری نے لکھی، امام بخاری کہاں کے رہنے والے تھے؟ بخارا کا. بخارا کدھر ہے؟ ادھر جو بستی ایشیائی ریاستیں ہیں وہاں. مسلم یہ کہاں کے رہنے والے تھے؟ امام مسلم یہ بھی بزرگ، ابو داؤد یہ بھی بزرگ، ترمذی یہ بھی بزرگ، اس سارے جو حدیثوں کے جو امام ہیں یہ سارے بستی ایشیائی ریاستوں میں کیسے چلے گئے، وہاں سے کیسے نکل آئے، مکہ مدینے سے کیوں نہیں نکلے؟ یہ ذرا بندہ سوچے نا، ایک وقت ایسا آیا تھا کہ پوری جو پہلے خلافت تھی نا، اب چھوٹے چھوٹے ملک بن گئے ہمارے، 100 سال ہو گیا پورا. پہلے مسلمانوں کی ایک حکومت تھی پوری دنیا میں، اس کو خلافت کہتے تھے. 100 سال پہلے یہ سازشیں کر کے ہماری خلافت کو توڑا گیا، ہمیں چھوٹے چھوٹے ملکوں میں 60 کے قریب ہمیں تقسیم کیا گیا، کمزور کیا گیا. تو پہلے جو ہماری خلافت تھی وہ گمتی گماتی وسطی ایشیا میں چلی گئی تھی. وسطی ایشیا میں وہاں کے جو مسلمان تھے وہ پوری دنیا کے یہ ان کی حکومت تھی، ٹھیک ہے نا؟ تو ان لوگوں نے یہ سپارے بھی ان لوگوں نے بنائے، اور یہ جو رکوع ہیں اندر یہ بھی ان لوگوں نے بنائے. انہوں نے یہ حساب لگا کے نا، حدیث میں آتا ہے نا قرآن کی تلاوت کرنے کے بارے میں کہ 7 دن میں ختم کرنا چاہیے ایک بندے کو، جو زیادہ چلو نہ کر سکے تو مہینے میں ایک دفعہ تو ختم کرے نا تلاوت اس کی. تو اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے اس کے 30 حصے بنائے گئے، انہوں نے 30 حصے بنائے اس کے. قرآن کے جو کلمات ہیں نا, حروف نہیں گنے, قرآن کے کلمات پورے گن کے اس کو 30 پہ تقسیم کر دیا گیا کہ جہاں جہاں بھی پھر آگے چوتھا سپارہ ختم ہوتا ہے ان اللہ کان غفور رحیم, یہاں یعنی وہ کلمات گنے تو یہاں سپارہ بنتا تھا, یا ایک دو کلمے آگے پیچھے بنتا ہوگا تو انہوں نے یہاں ہی سپارہ بنا دیا. حالانکہ یہاں وقف کرنا اور یہاں قرآن کو بند کرنا ٹھیک نہیں ہے, اگلی آیت اسی کے ساتھ ہی جڑی ہوئی ہے ترجمے کے اعتبار سے. تو انہوں نے قرآن مجید کے کلمات گن کے 30 پہ تقسیم کر کے 30 پارے بنا دیے, تاکہ جس نے مہینے میں ختم کرنا ہے ایک پارہ روز کا پڑھ لے. 14 پارہ شروع ہوتا ہے روبما سے, ایک آیت پہلے ہے, وہ ادھر آ گئی تقسیم کرتے وقت, تو انہوں نے ادھر ہی کر دی. یعنی اتنا بھی انہوں نے ڈنڈی نہیں ماری کہ چلو ایک آیت ادھر کر لیں, تو ایک آیت بھی ادھر علیحدہ ہی رہنے دی, بس پارہ یہاں ہوتا ہے. اب پڑھنے والا خود فیصلہ کر لے گا بھائی یہ آیت میں کل پڑھ لوں گا. تو اسی طرح جو رکوع ہیں, یہ تو عرب کے علاقے میں, ان ممالک میں ابھی بھی نہیں ہے رکوع, بہت سارے ممالک میں قرآن میں رکوع ابھی بھی نہیں لگے ہوئے, یہ بھی انہوں نے لگائے ہیں. وسطی ایشیائی ریاستوں کے علماء نے, انہوں نے یہ دیکھا کہ ماہ رمضان میں تراویح پڑھاتے ہیں وفاظ, 20 تراویاں پڑھنی ہوتی ہیں اور عام طور پہ 27 رات کو ختم ہوتا ہے, انہوں نے 27 دنوں کا حساب لگا کے کہ کتنی تراویاں بنتی ہیں 27 دنوں میں, 540 میرے گھر بنتی ہیں, تو انہوں نے 540 رکوع بنا دیے. یہ رکوع اس طرح بنے ہیں, کوئی صحابہ کرام کے زمانے سے نہیں ہیں, یہ بعد میں, ابھی بھی بہت ساری دنیا میں مصر کے علاقے میں ادھر ادھر نہیں ہیں یہ رکوع, صرف ہمارے ادھر ادھر ہی ہیں. اور وسطی ایشیائی ان وہاں کے علماء نے یہ لگائے ہیں. اسی طرح قرآن میں جو یہ وقف لگے ہوئے ہیں, جیم کا, تا کا, میم کا وغیرہ, کمزور بھی ہیں کبھی بھی ہیں, یہ وقف لگانے والے بھی بہت سارے علماء ہیں. یہ ہمارے قرآن میں یہ وقف لگے ہیں, اگر آپ دوسرے ملکوں کا قرآن اٹھا کے دیکھیں اس میں یہ نہیں ہے, اس میں اور ہیں. اگر آگے مراکش کے قرآن اٹھا کے آپ دیکھیں اس میں اور ہیں, وہ کسی اور عالم کے لگائے ہوئے وقف ہیں, ان میں فرق ہے. بہرحال ہمارے ہاں جو وقف ہیں یہ زیادہ بہتر ہیں, اس میں کبھی بھی ہیں, ضعیف بھی ہیں, سب موجود ہیں, ان کا تو صرف وقف ہی ہوتا ہے بس. لیکن وہاں چونکہ گول آیت ہے, یہ گول آیتیں جو ہیں بہرحال کلمہ پورا مطلب پورا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, تمام جو وقف لگے ہوئے ہیں ان سب سے زیادہ یہ گول آیت کا مقام ہے. یہ وقف لازم جہاں لکھا ہوتا ہے لوگ سمجھ لیتے ہیں بھی بہت لازمی ہے وقف کرنا, نہیں کریں گے تو شاید گناہ ہی نہ ہو. سب سے زیادہ جو گول آیت ہے یہ سب سے زیادہ کبھی وقف ہے, باقی سارے اس کے بعد ہیں. یہ حضور کے زمانے سے آیتیں چلی آ رہی ہیں نا, یہ ہم نے تو نہیں بنائی, علماء نے تو نہیں بنائی, یہ پہلے سے ہیں. تو یہ سب سے زیادہ مطلب پورا ہو یا نہ ہو, گول آیت کا اپنا ایک مقام ہے, باقی جتنے وقف ہیں ان سب کا اس کے بعد. اور بہت ساری جگہیں ایسی ہیں گول آیت, فویل للمصلین گول آیت ہے, سنت ہے یہاں وقف کرنا, اس کا ثواب بھی ہوگا اگر سنت سمجھ کے کرے گا. نون ساکن کے بعد واو اور یا, یہ دوسرے کلمے میں ہو پھر وہ قاعدہ لگتا ہے, پھر ہوتا ہے ادغام. اسی کلمے میں اگر یہ ہو نون ساکن کے بعد واو اور یا آ جائیں پھر ان کا ادغام نہیں ہوتا. اور یہ چار ہی کلمات ہیں قرآن میں جن میں نون کے بعد یا اور واو ہے, یہ چار کلمات اور نہیں ہیں. ویسے پوری عربی زبان میں اگر آپ دیکھیں تو 7 کلمات ہیں, 7 کلمات ایسے آئے ہیں اسی کلمے میں نون کے بعد واو اور یا, قرآن میں یہی 4 ہیں. اگر اس میں بھی ادغام کیا جائے پھر وہ کلمہ عربیت سے ہی خارج ہو جاتا ہے, جو میں نے پڑھا وہ تو یہی ہے. اس وجہ سے اہل زبان جو ہیں وہ اس میں نہیں کرتے ادغام.
قرآن میں
وقف کا ایک علیحدہ علم ہے، ایک قاری کے لیے ایک دو علم تجوید جاننا ضروری ہے، دوسرا علم قراءت جاننا، پھر علم رسم الخط کا جاننا، اور پھر علم اوقاف وقف کا. یہ چار علم جانے گا تو پھر وہ قاری بنتا ہے. تو علم اوقاف جو ہے یہ باقاعدہ اس کی اپنی ایک حیثیت ہے. اب یہ ترتیل ہے، قرآن کو ترتیل سے پڑھو، یہ تو قرآن میں ہے نا، ورتیل القرآن ترتیلا. ترتیل کیا ہے؟ حضرت علی فرماتے ہیں کہ ترتیل جو ہے وہ تجوید الحروف ومعرفت الوقوف. وقف کے مواقع جاننا، وقف کہاں کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے، اور حروف کے جو ان کی مخارج ہیں، صفات ہیں، ان چیزوں کو جاننا. ترتیل ان دو چیزوں کا نام ہے. تو علم وقف بھی اس میں آ گیا قاری بننے کے لیے، یہ بھی ایک اس کا حصہ ہے اس علم کا. تو یہ ایک علیحدہ علم ہے. تجوید کی ہر کتاب میں تھوڑا بہت لکھا تو ہوتا ہے، کیونکہ اس کے بغیر کام نہیں چلتا نا. ایک مطلب 15 صفحے کی کتاب ہے تو ایک صفحہ وقف کے بارے میں بھی ہوتا ہے. تو یہ پورا تفصیل سے نہیں ہوتا، وہ بچوں کو بتا دیتے ہیں ایسے وقف کرنا. ایک تو جس کلمے پہ وقف کرنا ہے کیسے کرنا ہے، اور پھر معنی اور مطلب سمجھتے ہوئے کہاں وقف کرنا ہے، کہاں مطلب پورا ہوگا، یہ دو چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں. یعنی علم اوقاف میں کلمہ اور کلام، ان دو چیزوں پر بحث ہوتی ہے. کلمہ اور کلام، کلمہ کیا ہے، کیسا ہے، اس کی آخر میں گول تا ہے دو نقطوں والی، یا کوئی تنوین ہے زبر والی، یا کوئی اور ہے، کیا چیز ہے، دیکھنا پڑتا ہے نا. تو پھر وہاں وقف کا فیصلہ کرتے ہیں نا. تو یہ کلمے کے بارے میں تو یہ چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں، اور کلام کے بارے میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کہاں وقف کریں گے تو ترجمہ صحیح ہوگا، کہاں کریں گے تو غلط ہو جائے گا. ایسی جگہ بھی ہیں کہ وہاں وقف کریں تو وہ ترجمہ ہی پھر غلط سمجھ بیٹھتا آدمی. جیسے کہتے ہیں نا، فبوحیت الذی کفر وحق بقا رہ گیا کافر. تو آگے ہے واللہ لا یہدی القوم الظالمین. تو اگر کوئی یوں پڑھے فبوحیت الذی کفر واللہ، یہاں وقف کر لے، پورا پڑھنے لگا ہوگا لیکن وہ یہیں سانس ٹوٹ گیا چلو، تو ترجمہ غلط ہو جاتا ہے. اس وجہ سے وہ مقام بھی ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم نے کہاں وقف کرنا ہے، مناسب کہاں ہے، اور پھر وہ کلمے کی نوعیت کیا ہے، کس طرح کرنا ہے، یہ دو چیزیں. باقی ویسے وقف کی جو ہے کون سے کلمے پہ کس طرح کرنا ہے، اور وہ جو کون سی جگہ پہ کرنا ہے، یہ چیزیں تو دیکھنی ہی ہیں ہم نے. ویسے وقف کی چار قسمیں اور بھی ہیں. کسی کو ویسے مثال کے طور پہ ایک ہوتا ہے وقف اختیاری، جو بندہ اپنے اختیار سے خود کرتا ہے، جتنے میں ہم تلاوت کرتے ہیں جہاں بھی نشان آتا ہے وقف کا ہم وقف کر لیتے ہیں، اپنی مرضی سے کرتے ہیں، یہ تو وقف اختیاری ہے. ایک ہوتا ہے وقف اختباری، باس ہے، مطلب ہے دوسرے کو خبر دینے کے لیے. بھائی استاد اور شاگرد بیٹھے ہیں، استاد نے بچے کو سمجھانا ہے یہاں وقف کیسے کرتے ہیں، فلاں کلمے پہ کیسے کرتے ہیں، وہ پڑھ کے سنائے گا نا. یہ وقف اختباری، خبر دینے والا وقف. پہلے اختیاری تھا، یہ اختباری ہے. ایک وقف ہوتا انتظاری، مطلب ایک بندہ تلاوت کر رہا ہے تو وہ چاہتا ہے بھی جہاں کوئی کلمہ بیچ میں آ جائے اور وہ دوسری قرآن میں دوسری طرح ہے تو اس کو بھی وہ پڑھ لے. پہلے والے کلمے پہ رک گیا، اب اسی کلمے کو دوبارہ دوسری قرآن میں جیسے ہیں وہ پھر اس کو پڑھے، پھر وہی کلمہ اگر تیسری طرح بھی ہے تو وہ بھی پڑھے، یہ ساری وہ پورے کر کے پھر آگے چلے. یعنی وہ چاہتا ہے میں پورا قرآن پڑھوں جو پورا نازل ہوا اوپر سے سارے، تو ساری قرآتیں بیچ میں آ جائیں. اگر کوئی اس طرح پڑھنا چاہتا ہے ساری قرآتیں وہ کرتا جمع. وقف انتظاری اس کو کہتے ہیں، یعنی ایک پڑھ کے پھر ابھی انتظار کرو، پھر دوسرا پڑھے گا، پھر تیسرا پڑھے گا، پھر آگے چلے گا، یہ وقف انتظاری ہے. ایک وقف ہوتا ہے وقف اضطراری، آدمی کی نیت نہیں ہوتی وقف کرنے کی، موقع محل بھی نہیں ہوتا، کوئی کھانسی آ گئی، کوئی پڑھتے پڑھاتے کوئی مچھر ناک میں منہ میں چلا گیا، یا کوئی اور کوئی ایسی بات آ گئی، تو یعنی وہ پھر وہاں رکنا پڑ جاتا ہے. یہ وقف اضطراری مجبوراً، یہ وقف. تو یہ چار قسمیں وقف کی ہیں ایسے. باقی یہ بہت مشکل ہے، یہ وقف کا جو علم ہے نا، جتنے لکھنے والے بیٹھے ہیں وہ پھر آگے ان کو بھی سمجھ نہیں آتا کہ ہم کیسے لکھیں اس کو. یہ بھی وقف کہتے ہیں. اب پورا قرآن تو بندہ ایک سانس میں پڑھ نہیں سکتا. وہ کہے جی میں عارف نامے سے شروع کروں تو بن راستہ کو ایک دفعہ پڑھوں. منع تو نہیں ہے, اگر ہے سانس تو پڑھ لے, کر لے, دیکھ لے, تو ٹھیک ہے. اس کو تھوڑا سا پڑھ کے رکنا پڑے گا نا. اس رکنے کا نام ہے وقف. اس رکنے کی جو شکلیں ہیں وہ چار شکلیں بن جاتی ہیں رکنے کی. پڑھتے پڑھتے بندہ کہیں سکتا کرتا ہے, یہ بھی رک گیا نا. پڑھتے پڑھتے سکتا کیا, سکتا کر کے پھر آگے پڑھ لیا, تو یہ سکتا بھی تو رک گیا نا تھوڑا سا. ایک شکل یہ بھی ہوگی رکنے کی. اسی طرح پڑھتے پڑھتے ایک آیت پہ سانس لے کے پھر وہ تھوڑا سا سوچنے بیٹھ جاتا ہے, بھئی کتنا ہو گیا, یہ کل میں نے کیا پڑھا تھا, آج کیا ہے. یہ وہ قرآن کے بارے میں تھوڑا سا سوچتا ہے. اس کو کہتے ہیں سکوت. اس کے بعد بھی تعبد کی ضرورت نہیں ہے, یہ بھی اس کا حصہ ہے پڑھنے پڑھانے کا. پڑھتے پڑھتے کہیں غور و فکر کے لیے تھوڑا سا رک گیا ہے تو یہ ٹھیک ہے, غور و فکر کی ہمیں حکم بھی ہے. تو اگر کرتا ہے, کوئی اور دنیا کے کام نہیں کرتا, اسی پڑھنے پڑھانے کے چکر میں کوئی نہ کوئی دیکھ رہا ہے اندر, تو یہ جو سکوت ہے اس کے بعد بھی تعبد کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ بھی رکنے کی ایک شکل ہے. اور ایک رکنے کی شکل وہی جو ہم عام وقف کرتے ہیں ضرورت کے مطابق, یہ وقف بھی ایک تیسری شکل ہے. چوتھی شکل رکنے کی یہ ہے کہ اس نے جہاں رکا ہے اس نے آگے نہیں پڑھنا, بس کرنا ہے, تلاوت بس کرنی ہے. یہ جو آخری رکن ہے نا اس کو کہتے ہیں قطع, یعنی ختم کرنا. یہاں اب قطع کے بعد دوبارہ پڑھے گا تو پھر اعوذ باللہ پڑھنا پڑے گا. تو یہ وقف کی چار شکلیں شروع میں یہ ہیں. تو یہ تیسری جو وقف میں نے بتایا جو ہم عام کرتے ہیں ان میں سے چاروں میں سے ایک یہ ہے. پھر اس ایک ہی آگے آگے اس میں بن جاتی ہیں مختلف. پتا نہیں, سنا تو نہیں ایسے. بعد ہو سکتا ہے کسی علاقے میں ہو, اگر کوئی ایسی غلط قرآن دے گا کتنے آدمیوں کو دے گا, پکڑا تو جائے گا وہ. ایسا ہوا تو نہیں, کوئی بندہ پکڑا گیا ہو اور جناب اس کو سزا ہوئی ہو یا کوئی شور مچا ہو, کہیں اخبار میں آیا ہو. ہو سکتا ہے کوئی نیک نیت بندہ ہو, وہ پرانے قرآن لے کر نیا دے رہا ہو اس باب کے لیے. اس کے بارے میں مجھے کوئی علم نہیں ہے. ہاں جی بس کریں ابھی, ٹھیک ہے. وہ سب حضرات سے میں کیا کہوں, میں اتنا کوئی مجھے بولنا تو آتا نہیں ہے. آپ کے سامنے یا جو کچھ ہے, ساری زندگی میں نے اب تک 45 سال چھوٹے چھوٹے بچوں کو پڑھا کے گزاری, تو ان بچوں میں بیٹھ بیٹھ کے آدمی کی عادت جو ہے نا بچگانا سی بن جاتی ہے. تو اگر میں کسی مسجد کا خطیب ہوتا یا کہیں درس ورس دے رہا ہوتا تو پھر میں اور طریقے سے بات کرتا. چلو بہت مہربانی آپ کی اگر ایسے ہو تو. ہاں یہ تو چونکہ مجھے وہ بولنے والی وہ نہیں ہے نا, تو میں نے آپ سے پھر پہلے ہی کہہ دیا یہی بات. اگر میری پہلے سے تجربہ ہوتا ہے بات کرنے کا پھر تو میں یہی بات ادھر مسالہ لگا کے کر لیتا. چلو ٹھیک ہے, میرا اذان ہوگی پھر 1:30 بجے جماعت ہے میرا آپ لوگوں کی.